الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى.
دائی حالت دائی کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اصول کے مطابق یہ سارے مسائل ایک ہی تقریر میں آ جاتے تو زیادہ آسانی ہوتی ان لوگوں کے لیے جو بعد میں کبھی ان مسائل کو سمجھنا چاہیں. لیکن میں نے فقطاً اس مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہ مسائل بہت زیادہ ثقیل اور دماغی محنت کا تقاضا کرتے ہیں, اس گفتگو کو تینوں سمسٹر میں تقسیم کر دیا. کچھ باتیں پہلے میں, کچھ دوسرے میں اور کچھ اب آ رہی ہیں, اور اس سمسٹر میں بھی جتنی بات بیان کرنا تھی وہ ایک گھنٹے کی تقریر میں بیان ہو سکتی تھی, پھر بھی اسے قصداً ٹکڑے ٹکڑوں میں بیان کیا جا رہا ہے. چاہے اس کی وجہ سے ہماری ترتیب بگڑی جا رہی ہو کہ ہر تقریر میں کچھ مسائل ایک موضوع کے, کچھ مسائل دوسرے موضوع کے لانا پڑتے ہیں, لیکن فقط اس لیے کہ اصل مقصد بات کو سمجھانا ہے. اگر ایک ہی تقریر میں سارے مسائل آ گئے تو ان لوگوں کے علاوہ جن کا ذہن 60 منٹ کے 60 منٹ مسلسل متوجہ رہتا ہے, باقی لوگوں کے لیے نسبتاً پریشانی ہو جائے گی, خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلا مسئلہ نہ سمجھ میں پائے ہوں. جب تک کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا باقی ساری گفتگو ان کے لیے شان ایک معمہ ایک فضل بن کے رہ جائے گی. اسی لیے وقفہ دے دیا گیا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان پورے ہفتے میں اس کو سن کے سمجھ سکتا ہے. تو آج یہ گویا اس سال کی دائی الگ دائی کی گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے. جب اس تیسرے حصے کو بیان کرنے سے پہلے میں دو غیر متعلقہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ایک غلط فہمی ہے جو پچھلے سمسٹر کی کسی تقریر سے پیدا ہو گئی تھی. دوسری بات دائی الگ دائی کے ایک مسئلے کے دوران اس کی ضرورت پیش آ جائے گی تو پہلے اس چیز کو سمجھا دیا جائے تاکہ دوران تقریر ہم کو اپنے موضوع میں بیچ موضوع کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے دوبارہ واپس نہ آنا پڑے. یہ ایک مقدمہ ہوگا آنے والے مسئلے کے لیے. میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ بہت سی باتیں میں اس لیے بیان کیا کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ان مسائل کو فقط اپنے لیے نہیں سن رہا ہے بلکہ اپنی معاشرتی ذمہ داری سمجھ کے دوسروں تک بھی ان مسائل کو پہنچائے گا. اور ہمارے اس مجمع کی ساری تعداد ایسی ہے کہ جو ظاہری اصول ہیں قدرت کے, اس اعتبار سے دو مراجے, تین مراجے, چار مراجے کی تخلیق کے مرحلے سے ان کو گزرنا پڑے گا. نماز اللہ کسی مرجے کے حق میں بدوا نہیں دی جا رہی ہے بلکہ جو ایک عام نظام فطرت ہے اس کے اعتبار سے بات ہو رہی. تو مسائل کس انداز سے بیان کیے جائیں, ایک مرتبہ بنیاد واضح ہو جائے, کچھ مسائل معلومات کے لیے بھی آئیں تاکہ مراجے کے تبدیل ہونے سے مجھے ایک انسان ریجٹنس پیدا ہو جاتی ہے, جدی انسان بن جاتا جو ہم اپنے بعض بزرگوں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی آغا اصفہانی جیسا عالم تو کبھی نہیں گزرا, ان کا یہ فتویٰ تھا, ان کے بعد کس کو حق یہ فتویٰ دینے کا. یہ آگے چل کر خرابی ہماری آج کی نوجوان نسل میں پیدا نہ ہونے پائے. یعنی جب ان کو مسائل دکھائے جا رہے ہوں, یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ آگے جب مسائل کو پہنچائیں تو یہ ذہن میں ڈالتے ہوئے کہ یہ مسائل جو دکھائے جا رہے ہیں یہ موجودہ مراجے کے فتوے کے مطابق ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یا یہ حرف آخر ہیں یا کوئی اتنا عظیم مستحد آ گیا کہ اس کے بعد پھر ہمیں کچھ کہنے کا یا فتویٰ دینے کا موقع نہیں ملے گا. جیسے آپ اکثر دیکھیں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی ہندوستان کے فلا عالم ناصر الملت علی اللہ مقامہ یا نجم الملت کے بعد اب کسی کا فتویٰ ہم نہیں مانیں گے, یا انہوں نے غلط بات کہی تھی, یا آغائے ناہینی یا آغائے کوئی جو استاد تھے, یا آغائے ابو الحسن اصفہانی جو سینئر تھے, آغائے کوئی بڑے مراجے تھے اپنے دور کے عظیم مراجے, اور وہ بزرگ جنہوں نے ان کے دور میں مسئلے سیکھے جتنے ان سے متاثر تھے، جب وہ تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے ان نظریات میں چنا سے، اس وقت مسئلے سیکھنے والا ان لوگوں سے بہتر تھا جو اس زمانے میں مسئلے نہیں سیکھ رہے ہیں. لیکن 15 سال کے بعد اس وقت مسئلہ نہ سیکھنے والا بہتر ہو گئے، کیونکہ اس میں وہ ایک جوانی کی ضد نہیں آنے پائی. بیچارے کو اس وقت اطلاع ملی تخلیق کی جب آگے حکیم کا زمانہ چل رہا تھا، تو 50 سال اس نے گمرہی میں گزارا، لیکن اب جو تخلیق کی تو سوچ سمجھ کے کی ہے، مسائل کو قبول کرتا جا رہا. اس کے مقابلے میں آج سے 50 سال پہلے جس نے اس دور کے اعتبار سے بڑا جہاد کیا کہ آگے نائنی کی تخلیق میں چلا گیا جبکہ ہندوستان جانتا ہی نہیں تھا کہ تخلیق کیا، مگر اس دور کا جہاد کرنے والا آج کے دور کا مجرم بن گیا کہ تقلید میں گیا، مگر کیونکہ جتنی معلومات تھی اتنی اس کی تقلید رہی تو وہ ضدی پنا پیدا ہو گیا کہ آپ دوسرے مراجع کے فتوے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ خرابی ہمارے یہاں نہ آنے پر اس لیے کہ عامۃ المسلمین اس پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جس پریشانی سے عام مسلمان اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیت کے بعد ضرور اپنے آپ کو اسی میں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان اس وقت بہت پریشان کہ یہ جو ہم نے 4 اماموں کے بعد تقریب کا دروازہ، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اب یہ چیز مصیبت بنی جا رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہماری عزت بھی رہ جائے کہ اس وقت اجتہاد کا دروازہ صحیح بند ہوا، اور اجتہاد کا دروازہ بند ہونے سے جو پریشانی میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں اس سے بھی ہم نجات پا جائیں. بڑا اس وقت پریشان کن مسئلہ ہے عالم اسلام کا، اسی کے ضد میں اہل حدیث کا فرقہ نکل آیا. اور وہ آپ دیکھیں اہل حدیث، ہم تو بہرحال عامۃ المسلمین کا بڑا خیال کرتے ہیں، اہل حدیث کے اخبارات دیکھیے کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے فتاوا کا، وہ ضد ہے، وہ ریئیکشن ہو گیا اس کا، اجتہاد کا دروازہ بند ہے. ایسے ایسے مسائل بھی کہ جن کے بغیر آج گزارا ممکن نہیں، مگر اجتہاد کا دروازہ بند ہے اس لیے حرام کہنا پڑتا ہے ان کو. یہ خرابی جس سے وہ لوگ بھگت رہے ہیں کہ 1000 سال ہم نے پریشانی میں گزار دی، اب اس سے نجات حاصل کرو. ہمارے یہاں تقلید کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک ایسا گروہ جو آغائے ابوالحسن اصفہانی کے بعد کسی کی تقلید نہیں کرتا، یا آغائے بروجردی کے بعد کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر رہے ہیں. شیعت ایک ہلکا سا جھٹکا لگ چکا ہے شیخ طوسی کے بعد، جو میں نے اکثر اپنی تقریروں میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ یہ غلطی ہو چکی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بعض لوگوں نے بند کر دیا تھا، لیکن اجتہاد ہمارے یہاں جاری رہا، بس ایک جو اجتہاد کر رہے تھے ان کو برا بننا پڑ رہا تھا معاشرے میں، لیکن ان کی قربانی کام آئی اور دوبارہ اس کے بعد پھر کبھی یہ غلطی نہ ہونے پائی. اسی لیے اتنے بڑے بڑے ہمارے مراجع گزر گئے جن کے بارے میں 100% یقینی ہے کہ ان کو تائید امام حاصل تھی، مقدس اردبیلی امام زمانہ سے ملاقات کرتے، مگر ادھر ان کا انتقال ہوا اور ادھر اس کے بعد تقریب چینج کر دی لوگوں نے، کہ وہ ملاقات اپنی جگہ لیکن تقریب کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. میں نے کسی تقریر میں ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید یہاں کے سمستر میں نہیں آیا، آپ نے تیسر نے سن لیا ہے، لیکن ان کیسٹوں میں محفوظ ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے. محقق ہلی کا واقعہ، میں نے تقریر میں پڑھا کہ ہمارے یہاں تقریب اور اشتہار، اشتہار کا دروازہ جو کھلا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور مستحق کی ذمہ داریاں کیا، کہ بڑی سے بڑی شخصیت جتنے مراجع ہیں یہ سب اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، یعنی ان کے استاد نے ان کو بنایا، مگر اس کے باوجود احترام اپنی جگہ اور جو اصول شریعت ہے وہ اپنی جگہ. محقق ہلی کا بہت ہی مشہور واقعہ، یہ علامہ ہلی کے ماموں ہیں اور فقہ کے اعتبار سے بڑی عظیم شخصیت ہیں. یہ وہی عالم ہے جنہوں نے نصیر الدین طوسی کو صحیح مسئلے میں شکست دے کے یہ ثابت کیا کہ فقیہ کا مقام بہرحال سب سے بلند ہوتا. خواجہ نصیر الدین طوسی بھی شیعت کے محسنوں میں سے اور تبلیغ کے اعتبار سے ان کا مقام بہرحال تمام مراجع سے زیادہ، آج تک معصومین کے بعد سب سے زیادہ تبلیغ شیعت کی محقق طوسی نے کی، جس کی وجہ سے بیچارے مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور بغداد کی تباہی اور ہلاک خان اور عباسی خلیفہ کا قتل سب کی ذمہ داری ان بیچارے کی گردن میں ڈالی جاتی. محقق ہلی نے ایک مرتبہ خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ وہ محقق کو ان کی غلطی پر تنبیہ کر رہے ہیں. غلطی کل ہوئی تھی، یعنی اسی دن صبح کو. غلطی کیا ہوئی تھی کہ محقق جو پرانا طریقہ تھا درس خارج، آج کی جو ہمارے یہاں کا دستور مسجد میں درس خارج دے رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا. محقق ہلی نے فوراً درس کو روکا، شاگردوں سے کہا کہ اس کو باہر نکال دو، اور رات کو خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا جا رہا کہ محقق ایک بچہ جو بڑے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ مسجد میں آیا ہوگا یا اس کا باپ اس کو لایا ہوگا، تم نے اسے کیوں نکالا مسجد سے؟ موقف نہ سن لی. خاموش پیغمبر سے کیا مقابلہ کریں اور کیسے یہ جسارت کریں کہ پیغمبر کو کوئی جواب دیں. اگلے دن اتفاق سے پھر دورانے درس سے بچے آ گئے. موقف نے آج کی درس کو روک کے شاگرد سے کہا کہ اسے مسجد سے خارج کر دو. رات کو پھر پیغمبر خواب میں اور ناراض تھے کہ محقق تم نے کیوں نکالا اس بچے کو. تیسرے دن پھر ایک بچہ آ گیا مسجد میں اور محقق نے پھر اس کو نکلوایا درس کو روک کے. جب تیسری رات کو پھر پیغمبر اسلام آئے, اے محقق تین راتوں سے میں تم کہہ رہا ہوں کیوں اس بچے کو تم نے نکلوایا اور پھر بھی تم روزانہ بچہ آتا ہے تو اسے نکال دیتے ہو. اب یہ الگ الگ بچے تھے. محقق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم تو راتوں پر, لیکن یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ آپ کی شریعت ہے, یہ آپ کی حدیث ہے, یہ جو کچھ آپ دین دے کے گئے اس پر میں عمل کر رہا ہوں. نہ سمجھ بچے کو مسجد میں داخل کرنا مکروہ. اور پچھلے سال کے سمسٹر میں آپ نے سنا کہ نہی عن المنکر حرام اگر عمل ہے تو اس سے روکنا واجب ہے, اور مکروہ جو ہے اس سے بھی نہی عن المنکر, مکروہ سے بھی روکا جائے گا وہ مستحب ہے. امر بالمعروف واجب کا بھی ہوتا ہے, مستحب کا بھی ہوتا ہے. نہی عن المنکر حرام کی بھی ہوتی ہے اور مکروہ کی بھی ہوتی نہیں. تو یہ آپ کی شریعت کیا کروں, مجھے آپ کا حکم مجبور کر رہا کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں. پیغمبر اسلام مسکرائے, کہا کہ اے محقق میں تمہارا امتحان لینے ہی کے لیے تو تین راتوں سے خواب میں آ رہا تھا کہ دیکھوں کہ یہ جو دین تم نے حاصل کیا ہے جس کے مسائل دوسروں کو بتا رہے اس پر تمہیں یقین کتنا. اگر یقین کامل ہے تو انسان سمجھ جائے گا کہ اللہ کے رسول جو چیز ساری دنیا کو دے کے گئے خواب میں آ کر اس کی مخالفت نہیں کر سکتے, ضرور اس میں کوئی اور مصلحت ہوگی, شریعت اپنی جگہ مقدم. تو جب ہمارے یہاں تک مسئلہ کہ آپ کو خواب میں امام آ کر ایک حکم دے جائیں تب بھی آپ حکم فتویٰ مانیں گے اپنے مرجے کے, اپنے مجتہد کا. جب مجتہد ہے تو وہ چلے گا اپنے فتوے کے اوپر. سید کیسی بحر العلوم کا بھی بہت ہی مشہور واقعہ, ان سے تو امام زمانہ ڈائریکٹ ملاقات کر کے گئے اور ان سے کہہ کر گئے کہ تم تشہد میں یہ جملہ پڑھا کرو. ساری زندگی اس کے بعد بہت مختصر زندگی ہے ان کی, 50 یا 54 سال. اب اس کے بعد تشہد پڑھتے تھے کیونکہ خواب نہیں تھا, امام خود حکم دے کے گئے, وہ جملہ بھی پڑھتے تھے لیکن ہمیشہ آہستہ. اور یہ مرجع تھے اپنے وقت کے, پورا نجف ان کے پیچھے نماز پڑھتا. اور جب بار بار پوچھا گیا کہ آپ بتائیے تو کہا کہ نہیں بتا نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ فقہ کہتی ہے کہ تشہد میں تین جملے, چوتھے جملے کی گنجائش نہیں. امام مجھے ڈائریکٹ حکم دے کے گئے, وہ بھی ایک مستحق. مقلد کو تو اگر امام حکم دے کے جائیں تو وہ عمل کر ہی نہیں سکتا, مقلد عمل نہیں کر سکتا. جس طرح اگر ہمارے سامنے امام کی ایک حدیث آ جائے تو ہم اس وقت عمل نہیں کریں گے جب تک ساری حدیثوں کے ساتھ اس کو ملائے نہیں. مستحد کے لیے اگر حکم بھی آ جائے امام کا تب بھی, کیونکہ شریعت کے خلاف اور ڈائریکٹ امام نے حکم دیا, اس لیے دونوں کی پابندی اسی طرح کہ میں زور سے نہ کہوں تاکہ دوسرے جو میری تقلید میں ہیں وہ اس پہ عمل نہ کرنے لگے, اور خود ضرور کہوں اس لیے کہ مجھے تو براہ راست امام حکم دے کے گئے. تو یہ ہمارے یہاں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ غیبت امام شروع ہونے کے بعد اب جو احادیث جو مسائل بتا دیے گئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, اور جتنے مراجع گزر رہے ہیں ہر ایک سے غلطی کا امکان. اس لیے یہ خرابی نہیں کہ اگر آج کوئی آیت اللہ خمینی کی تقلید میں آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ کسی مرجع کو ماننے کو تیار نہ ہو, حتیٰ یہ کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ انسان مجبور ہو جائے. کیونکہ مراجع ان کی پورے عمر کی دعا کرنا مستحب ہے, لیکن پروردگار کا نظام کائنات ہے اس کے تحت سارا سلسلہ چلے گا. یا اگر کوئی آگاہ خوئی کی تقریب میں آ جائے تو دوبارہ اس میں ضدی پنا پیدا ہو جائے کہ بس اب فتویٰ ہے تو یہی, کسی اور کی ہم بات نہیں مانیں گے. اس لیے میں بطور معلومات کچھ مسائل ساتھ ساتھ بیان کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مسائل جو ہیں ان میں رد و بدل ممکن ہے, ان میں دوسرے مراجع کے فتوے الگ ہیں, کل یہ فتویٰ پھر بدل سکتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو خرابی میں دیکھ رہا ہوں, جو بزرگ مجھ سے ٹکراتے ہیں ان کا مسئلہ یہی کہ فلاں کی تقلید ہم نے کر لی, اب ان کا مسئلہ کیسے غلط ہو سکتا, کیا وہ غلط کہہ رہے تھے. یہ حج کے موقع پر ہر سال میرا جھگڑا ہوتا کہ کیونکہ آغا خوئی اور خمینی کے نزدیک جدے سے احرام باندھنا غلط, اور آغا محسن حکیم اور آغا سیحانی اجازت دے چکی, تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ جھوٹے تھے, کیا وہ غلط کہہ رہے تھے. کراچی کا ماحول تو ہے نہیں کہ ہم ان کو سمجھا بجھا کے مطمئن کر, وہاں تو مسئلہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا کم ہے اور وہ ایسی بات کی جاتی. تو یہ نہ ہو کہ جو وہ لوگ اپنی معلومات جوانی میں حاصل کر چکے ہیں تو آج ان کو پریشانی ہو گئی, یہ آپ کے لیے بھی پریشانی ہو جائے. اس لیے مختلف مسائل بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے. اور دوسری بڑی چیز یہ بھی ایک بڑا آج کے اب موجودہ دور کا بڑا اہم مسئلہ بن گیا کہ ہمارے بزرگ کچھ غلطیاں کرتے آ رہے تھے لیکن کچھ چیزوں میں وہ صحیح بھی تھے. ایک بڑا نیا جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے بزرگ ہیں غلط، ہر بات ان کی گمرہی کی ہے، ہر مسئلہ ان کا اس قابل ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جس مجتہد کی تقلید میں تھے اس کا فتویٰ وہ ہو، ان کی غلطی یہ نہیں ہے۔ جیسے اکثر ہمارے نوجوان قیدی دیتے ہیں، یہ بالکل حرام بات کر رہے ہیں، بالکل غلط بات کر رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں اسلام نہیں، ایسا نہیں۔ پرانے مرجع کا ایک فتویٰ ہے، مثلاً سالن میں اگر خون گر گیا اور اسے پکایا جائے پکایا جائے پکایا جائے، تو بعض مراجع گزرے ہیں جو کہتے ہیں پاک ہو جاتا ہے سالن، ٹھیک ہے۔ موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں پاک نہیں ہوگا، آپ مذاق ہے پاک نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسے مراجع ہیں جو اس کے قائل ہوئے۔ اب اگر یہ غلط مسئلہ ہم کسی گھر والے سے سنیں کہ پکا لینے سے سالن پاک ہو جائے گا، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے موجودہ مجتہد کی تقریب کرنا، اور وہ فتویٰ پکڑے ہوئے 100 سال پہلے کے مجتہد کا، یہ تو جہاں تک تو ٹھیک، لیکن یہ کہہ دینا کہ ابھی ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام، یہ تو بالکل غلط مسئلہ، یہ تو بالکل مخالفت ہے فرق کی۔ یہ غلطی اس لیے ہوتی کہ ہمارے ذہن میں کنسیپٹ یہ ہوتا کہ یہی مسئلے جو توضیع میں ہیں یہی پورا دین، اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اوقات مجھے ایسی باتیں بیان کرنا پڑتی جو عملاً تو آپ کے لیے بیکار، سالن پاک نہیں ہو سکتا اس کو پکانے سے، کس نے فتویٰ دیا کہ پاک ہو جائے، یہ بتانا عملاً تو بیکار۔ اگر ان کا نام بھی پتہ چل جائے کہ مثلاً یہ علامہ ہندی کا فتویٰ ہے تو آپ کے کس کام کا، لیکن معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ اگر کبھی ایسا کوئی آدمی آپ سے ٹکرائے تو آپ اس کو گمراہ نہ سمجھیں۔ یہ غلطی ضرور محسوس کریں کہ تقلید میت کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا، لیکن یہ نہیں کہ وہ خلاف اسلام مسئلے کو مان رہا۔ اچھا، اب اسی اعتبار سے ایک مسئلہ میں نے پچھلے سیمسٹر میں بیان کیا تھا اور میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا۔ بعد میں مجھے ایک سوال میرے پاس آیا چھٹیوں کے دوران، اندازہ ہوا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ ایک سوال ابھی آیا، اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں، غلط فہمی فقط ایک کو نہیں ہوئی، ایک سے زیادہ کو ہوئی۔ تو اب میں خود شک میں ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جملوں نے غلط فہمی کو پیدا کر دیا، اس لیے اس مسئلے کو میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ چھوٹا سا مسئلہ، اصول اربعہ، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے اصول اربعہ، کہ جس وقت ایک مکلف حکم شریعت سے عمل کرتا تو چار اصولوں سے کام لیتا ہے، کبھی استصحاب سے، کبھی احتیاط سے، کبھی تقریر سے، کبھی اصل برات سے۔ پہلے سمسٹر میں یہ چیزیں کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آئیں، پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان کی کچھ ترتیب میں نے نہیں بتائی، تو سیکنڈ سمسٹر میں ان کی ایک ترتیب بتا دی، لیکن یا تو میں یہ کہنا بھول گیا یا میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ چار اصول یہ مجتہد کے لیے ہے، مقلد کے لیے نہیں، مقلد کے لیے نہیں، مقلد کی ذمہ داری تو توضیع کو دیکھنا، یہ مجتہد کے لیے ہے چار اصول، اس مجتہد کے لیے بھی جو مرجع ہو، اس کے لیے بھی جو مرجع نہ ہو، مگر اس کو اپنے فتوے پہ عمل کرنا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک مجتہد فتویٰ دینے کی تیاری کرتا، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں فتویٰ دے رہا، کیونکہ جو بھی مجتہد بن گیا چاہے سب سے نچلا مجتہد، بہرحال اس کو فتویٰ دینا واجب، اس لیے واجب ہے کہ خود عمل کرے گا اپنے فتوے۔ تو اب جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا، وہ مکلف ہے، اس کی ذمہ داری یہ کہ استفراء الغسط کرے، مجتہد کے اوپر واجب، یعنی اپنی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں لگا دے حکم شریعت کو معلوم کرنے میں۔ اگر کسی مجتہد نے استفراء الغسط میں غلطی کی، یعنی اپنی تمام طاقتیں نہیں لگائیں، تو وہ گناہگار ہے، تو پوری صلاحیتیں لگا دی۔ اب کیونکہ اس کا درجہ کم ہے، آغا کوئی کا درجہ زیادہ، اس کے پاس صلاحیتیں کم ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں زیادہ، پکڑے الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آغا کوئی کیا کر رہے ہیں، ہر مستحق کو خود سے جس وقت بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے پوری صلاحیتیں استعمال کرنا، اور یہ تمام احادیث اور قرآن کو دیکھ مسئلے کا حل کرنا۔ اب اگر قرآن اور حدیث دیکھنے کے بعد اس کو مسئلے کا حل مل گئے، کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے آئے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کتب کتاب اور سنت کو ٹٹولے، اس نے جہاں جہاں اس کے امکان میں ہے، کیونکہ ساری حدیثیں تو نہیں پڑھ سکتا، ایک مسئلہ پیش آیا کہ سگریٹ پیوں یا نہ پیوں، اب اس کے لیے وہ 60,000 یا 1,00,000 یا 12,00,000 حدیثیں تو نہیں پڑھ سکتا، جہاں جہاں اس کی حدیث ملنے کا امکان ہے، سگریٹ کی حدیث کہاں مل سکتی، لیکن اشتہار کی بحث میں نہیں ملے گی، سگریٹ کی حدیث مل سکتی ہے نجاست کی بحث میں، یہ نجیس ہے یا نہیں، وہاں کی ساری حدیثیں ٹٹولے، سگریٹ کی حدیث مل سکتی ہے نواقص کی بحث میں، کہ وضو اور غسل جن چیزوں سے ٹوٹتا اس میں بھی شاید اس میں یہ چیز ہو تو اس سے پتا چل جائے کہ اسلام اس کو کیا سمجھتا، وہاں نہیں ملا۔ سگریٹ کی بحث مل سکتی ہے مبتلات نماز میں، کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی شاید وہاں اس کا بیان، سگریٹ کی بحث اس کو مل سکتی ہے احادیثوں میں، امام کی وہ حدیث جو روزے کے بارے میں، وہاں پہ شاید مل جائے، سگریٹ کی حدیث زکات تو خمس میں مل سکتی ہے کہ ان پر زکات واجب ہے یا واجب نہیں، کاروبار میں مل سکتی ہے، میراث میں نہیں ملے گی، وصیت میں نہیں ملے گی، کھانے پینے کے مسائل میں مل سکتی، نظر کے مسائل میں مل سکتی. جیسے آج بھی اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آغا خمینی کا مسئلہ بدل گیا سگریٹ کے بارے میں، اب توضیح میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے عام آدمی کوئی جواب نہیں دے سکتا، مگر نہیں توضیح میں یہ مسئلہ ہے. کہاں ہے؟ نظر کے مسائل میں، کہ جہاں ایک عام آدمی کا ذہن کبھی جا ہی نہیں سکتا. سگریٹ کا مسئلہ ہونا چاہیے کھانے پینے کے مسائل، مگر نظر کے مسائل میں، اور نظر کے مسائل میں اس طرح جو لیٹسٹ توضیح ہے آغا خمینی کی، جو اس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ ان کے مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو بہرحال جہاں جہاں حدیث ملنے کا امکان ہے وہاں دیکھ لیں، اگر مل گئی حدیث تو بات ختم ہو گئی. کیونکہ پچھلے سیمسٹر میں یہ آیا کہ قرآن اور سنت اور اجماع یہ تین مرحلے پہلی چیزیں، ان سے اگر کوئی چیز حل ہو جائے تو ہم عقل کے پاس نہیں جائیں گے، جائیں گے نہیں عقل کے پاس، چھوڑ دیں گے عقل کو. اچھا اگر حدیث مل گئی اس کو جو مسئلہ اس کو چاہیے تو بات ختم، فتحہ یہی پر بات ختم ہوگی. لیکن اگر قرآن اور حدیث میں اسے کچھ نہ ملا، اب چار اصولوں سے اس کو کام لینا. چار اصول، چار اصول کس طرح؟ کہ یا تو اس کو جو چیز اس کے سامنے آئی اس کی پچھلی حالت پتا تھی یا پچھلی حالت نہیں پتا. مثلا یہ پتا کہ سگریٹ بننے سے پہلے جو تمباکو ہے، خالص تمباکو، سگریٹ کے بارے میں حدیث نہیں، تمباکو کے بارے میں ہے کہ وہ حرام ہے. اب معلوم ہے کہ تمباکو پہلے تو حرام تھا، اب سگریٹ بن کے حلال ہوا یا نہیں، حدیث کوئی نہیں سگریٹ کے بارے میں، لیکن اصل تمباکو کے بارے میں پچھلی حالت معلوم. اب اس کا کام ہے استحصاب کرنا، یعنی فتویٰ دے دینا، فتویٰ دے دینا کہ یہ چیز جائز حرام. یا اس کو سگریٹ کے بارے میں حدیث نہیں ملی، تمباکو کے بارے میں حدیث مل گئی کہ امام نے کہا لا باس به، کوئی حرج نہیں، معلوم ہے کہ تمباکو جو ہے وہ جائز ہے، اب سگریٹ بننے کے بعد شک ہو رہا ہے، اس کو جائز سمجھیں گے. استحصاب یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے کہ خود اس چیز کے بارے میں حدیث دیکھو، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی، اب شک رہا پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، تو اس کی پچھلی حالت جو ہے جہاں سے یہ بنی اس کے بارے میں دیکھو کوئی حکم ہے اسلام کے پاس، چاہے حلال کا ہو یا حرام، حکم مل گیا تو اسی حکم کے مطابق اس کو بھی فتویٰ دے دو. یہ ہے اصل استحصاب، سب سے پہلے اس کی باری آئی. نہیں سگریٹ کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے، تمباکو کے بارے میں بھی نہیں، پچھلی حالت پتہ نہیں چلی، تو پھر دوسری اصل لگتی کہ اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو سگریٹ ہمارے پاس، اصل تکلیف میں شک ہے یا تکلیف یقینی، یعنی ہم کو یہ معلوم ہے کہ سگریٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم تو خدا نے دیا، یعنی یہی شک ہے کہ کوئی حکم بھی آیا ہے یا نہیں آیا، یہی شک، یہی شک. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس چیز کا پچھلا حکم کیا تھا، اس پہ عمل کرنے میں پچھلا حکم پتہ نہیں چل، ایک بالکل نئی چیز سامنے آئی. اب چیک ہو رہا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اسلام نے کچھ کہا دیا یا نہیں کہا. اگر یہ مسئلہ ہو کہ پتہ نہیں کہا ہے، پتہ نہیں نہیں کہا ہے، اس کو کہتے ہیں خود تکلیف میں شک، کہ پتہ نہیں یہ حلال حرام کیا بھی ہے اللہ نے یہ نہیں کیا، اس صورت میں مستحق اصالت البراء لگائے گا، اپنی توضیح میں لکھ دے گا کہ اس عمل میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ، یہ تو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا ہے خدا، یہ یاد نہیں آ رہا یا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا. جیسے جمعہ اور ظہر کا مسئلہ جو ہمارے مجتہدین میں بہت ہی پرانا سر فتول کا مسئلہ بنا ہوا، وہ یہی مسئلہ کہ جمعے کے دن کون سی نماز پڑھنا، جمعے کے دن کون سی نماز پڑھنا. اچھا اب اس کے اندر شک ہوا، ابتدا سے چلے اس مسئلے پہ شک ہوا کہ کیا حدیث ہے، ساری حدیثیں دیکھ کر ہی کوئی حدیث نہیں ملی. اچھا اب کوئی حدیث نہیں ملی، ہم نے اب کیا مسئلہ تھا، جب کوئی حدیث نہ ملی، کوئی حکم نہ ملی، تو کیا مسئلہ ہے؟ پچھلی حالت کو دیکھتے، پچھلی حالت دیکھ، پچھلی حالت کی کچھ نہیں پتا چل، اس لیے کہ جمعے کی پچھلی حالت جمعرات نہیں، یہ دھوکہ ہوا ہے کچھ لوگوں کہ جمعے کے دن شک ہو رہا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنا ہے ظہر کے وقت یا ظہر کی. تو پچھلا دن دیکھو جمعرات کا، جمعرات کو ظہر واجب تھی، اب بھی کہو کہ ظہر. یہ بات قرآن مستحدین کو دھوکہ ہوا، مگر یہ دھوکہ ہوا، یہ غلط فہمی ہوئی، کیونکہ جمعے کی پچھلی حالت جمعرات نہیں، جمعے کی پچھلی حالت ہے اس سے پچھلے والا جمعہ، تو اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی شک ہو رہا ہے. اس سے پچھلا جمعہ جو وہ جمعہ تھا، اس سے پچھلا جمعہ، اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں، یعنی پچھلی حالت کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. لیکن بڑے بڑے مستحدین سے یہاں دھوکہ ہو گیا کہ جمعے کے بارے میں شک ہے تو اس کی پچھلی حالت جمعرات ہوگی، نہیں جمعرات الگ چیز ہے، جمعہ الگ چیز ہے، جمعے کی پچھلی حالت جمعرات نہیں، جمعے کی پچھلی حالت ہے ایک ہفتے پہلے کا جمعہ، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. اب آ گیا دوسرا اسٹیپ، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پچھلی حالت معلوم، دوسرا اسٹیپ ہے کہ پچھلی حالت نہیں معلوم. اچھا اس میں کیا تھا کہ کیا خود یہی شک ہے کہ کچھ واجب ہے یا نہیں، تکلیف آئی یا نہیں آئی، تکلیف یعنی اسلامی ذمہ داری. تو سگریٹ میں تو یہی شک تھا کہ پتہ نہیں حلال حرام کا حکم بھی آیا یا نہیں آیا، اس میں اصل برات جاری تھی یعنی آزاد تھا، مگر اس میں یہ تو یقین، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے دن کچھ بھی نہ ہونا, جمعہ ہونا ضرور, کچھ نہ کچھ تو واجب ضرور ہے, یہ تو یقین. یعنی یہ سیکنڈ اسٹیپ کی وضاحت کے لیے کہ یہ شک ہو جائے کبھی, جیسے سگریٹ کے بارے میں شک ہو رہا ہے, اصل جو سگریٹ آتی, یا جیسے لوڈو کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ حلال ہے یا حرام. اب یہی شک ہے کہ واقعان کو اسلام نے بتایا بھی ہے یا نہیں بتایا. یہاں پر اصل بڑا آزاد سمجھیں گے ہم اپنے آپ, بالکل آزاد. یا مثلا جیسے کافی خطون کے زمانے میں نہیں, تو یہی شک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ حکم ہے یا نہیں, بالکل ہم آزاد. لیکن جمعہ اور ظہر کا مثلا کہ یہ تو بہرحال یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے, یہ نہیں معلوم کہ کیا کہا گیا, مگر یہ ہم کو یقین ہے کہ کچھ کہا گیا. یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت کوئی بھی نماز نہ پڑھو, تو یقین ہے کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں, پر مستحد تو یقین. یہ کیسے ہو سکتا کہ عام دنوں میں پانچ نمازیں ہوں اور آج ایک پوری نماز معاف ہو جائے؟ اچھا یہی مسئلہ سفر میں بعض اوقات آتا ہے. سفر میں بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مسئلہ کیا, اس کا حکم کیا. اس کی بہت ساری مثالیں کہ جہاں پر انسان کے لیے لازم اور واجب کہ وہ نماز قصر بھی پڑھے اور نماز تمام بھی پڑھے, ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کچھ پتہ نہ چل پا رہا, تو یہ تو یقین ہے کہ سفر میں نماز معاف نہیں ہوئی, روزہ تو معاف. شک ہو رہا ہے کہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا, ہمارے سامنے بطور مثال ایک میں بات کہتا ہوں, یہ مسئلہ سفر میں ابھی دہرایا جائے. آج کچھ مسائل غالباً سفر کے بھی آ جائیں شاید, ورنہ آئندہ کچھ سفر کے مسائل مجھے بیان کرنا. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کسی حرام کام کے لیے, اور راستے میں مثلا یہاں سے لاہور جا رہے ہیں حرام کام کے لیے, ہمارا روٹ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے کہ یہاں سے حیدرآباد, حیدرآباد سے مثلا نواب شاہ, نواب شاہ سے سرسر, سرسر سے ملتان, ملتان سے لاہور, لیکن بالکل مین روڈ پہ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پہنچے مثلاً خیرپور کے قریب, سوچا جو مین روڈ پہ جا رہے ہیں قریب میں امام باڑہ ہے, اس کی بھی زیارت کر دوں. اتنا ہم نے جو سفر کیا مین روڈ سے ہائی وے سے, نیشنل ہائی وے سے امام باڑے تک, ہو سکتا ہے کہ 10 میل اندر ہو روڈ سے, 15 میل اندر ہو, 20 میل اندر. یہ والا پورشن جو ہے یہ ہمارا حلال کام کے لیے, ایک تو بالکل سیدھا سفر جا رہا ہے حرام کے لیے, حرام کے سفر میں نماز پوری پڑھنا ہوتی. چلیں یہ مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا, اس کو الٹا کر دوں کہ ہم بالکل حلال کام کے لیے لاہور جا رہے ہیں, بالکل حلال کام کے لیے. نواب شاہ کے قریب پہنچے بطور مثال, نواب شاہ کے مومن تو یہاں نہیں ہے اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ بالکل ہم جا رہے ہیں سیدھے حلال کام کے لیے, نماز قصر پڑھنا. نواب شاہ کے قریب پہنچے, وہاں ہم کو اطلاع کہ بھائی عام حالت میں کراچی میں شراب نہیں ملتی ہے, وہاں 10 میل 15 میل ذرا اندر ایک ہوٹل ہے وہاں پہ شراب مل جاتی ہے, کیونکہ مین روڈ سے اندر پولیس بھی نہیں ہے, سی آئی اے بھی نہیں ہے, انٹیلیجنس بھی نہیں ہے, ایکسائز والے بھی نہیں ہے, ایک اطمینان ہوا. انٹیریئر میں آسانی سے یہ شراب نہیں, شراب پرانی چیز ہو گئی ہے, ہیروئن مل جاتی ہے, یہ ذرا اطمینان سے مل جاتی ہے, ہم کو پتا چلا. اب ہمیں لاہور جانا تھا ایک جائز کام, حلال کام, لیکن یہ 10 میل یا 12 میل اندر گئے اور آئے, اتنا پورشن ہمارا حرام کام کا ہوا. اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جا کے واپس آ گئے, اب جو ہم نے سفر شروع کیا کیونکہ اس میں حرام بھی مل گیا ہے, اس کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید سفر صحیح ہو شاید غلط ہو گیا, اس لیے نماز پوری بھی پڑھو راتی بھی پڑھو. اچھا یہ وہی مسئلہ ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ ایسا آدمی کہ جو حلال سفر کرتے کرتے ایک دم حرام پہ چلا جائے, پھر حرام سے واپس حلال پہ آ گیا, اب جو دوبارہ حلال پہ واپس آ گیا, شروع والا پورشن تو ٹھیک, اب واپس آنے کے بعد اب کیا مسئلہ ہے, اس کو قصر کی سہولت رہے گی یا پوری نماز پڑھنا؟ سارا قرآن و حدیث دیکھ ڈالا, کہیں کوئی اس کا جواب نہیں ملا. اچھا ہم نے دیکھا ہماری پچھلی حالت کیا ہے, تو پچھلی حالت کس کے اندر پتہ نہیں چل رہی ہے, کیونکہ کوئی پچھلی حالت ایسی نہیں تھی کہ حلال و حرام ملا ہوا ہو. جب کراچی سے نواب شاہ کہتا ہے وہ تو خالی حلال ہی حلال تھا, پچھلی حالت سے مطلب کون سی پچھلی حالت کہ جس میں حلال و حرام ملا اور اس کے بارے میں اسلام نے کہیں اور کچھ حکم دیا, اس سفر میں نہیں کہیں اور, وہ بھی نہیں ملا مثلا. اچھا اب پھر تیسرا مرحلہ آیا اصل برات کا, کہ اگر یہی شک ہو کہ کچھ واجب ہے یا واجب نہیں تو آزاد سمجھو. اچھا اب یہاں پہ یہ شک کی تو گنجائش نہیں کہ ہم کہیں کہ شک ہو رہا ہے کہ فصل ہے یا تمام تو کچھ بھی نہیں, تو مسلمان یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہیروئن لینے جائیں تو نماز ہی معاف ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ تو بالکل عقل کے اور ضروریات دین کے خلاف ہے کہ حرام کرنے جائیں اور حرام کی وجہ سے اتنی سہولت مل جائے جو واجب میں بھی نہیں ملتی, یہ تو ممکن ہی نہیں. یقین ہے مستحد کیا عامی کو, ایک جاہل مطلق کو بھی یقین ہوگا, تو اصل برات تو نہیں چلے گی. تو اصل برات کہاں چلے گی؟ یہاں خود تکلیف میں شک ہو کہ کچھ حرام حلال ہے بھی یا نہیں, وہ تو یہاں نہیں ہو سکتا. یہ تو یقیناً مسلم ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ہماری ذمہ داری. دیکھیے تکلیف کا مطلب ذمہ داری. سگریٹ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, کافی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, مکان میں ایئر کنڈیشن لگانے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا, پتا نہیں اسلام نے اس کے لیے کوئی حکم دیا بھی ہے یا نہیں دیا, اس میں شک جل سکتا, مگر یہاں تو مسلمان نماز کا حکم تو باقی ہے. اب شک ہو رہا ہے کہ کیا حکم. اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ قرآن اور حدیث میں ڈٹول, دوسرا مرحلہ اس میں نہ ملے تو پھر یہ دیکھو کہ پرانی حالت کیا تھی. یہ ویسے مجموعی طور پہ دوسرا مرحلہ، لیکن عقل استعمال کرنے کا پہلا مرحلہ ہے، تو اس سے پہلے تو عقل نہیں تھی، وہ تو حدیث. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ اگر پرانی حالت پتا نہ چلے اور شک ہو رہا ہے خود کوئی ذمہ داری بھی اسلام نے رکھی ہے یا نہیں، اسی میں شک ہو تو آزاد کرنا. چوتھا مرحلہ نہیں، یہ تو یقین ہے کہ ذمہ داری تو ہے، خدا نے معاف تو نہیں کیا، کچھ نہ کچھ ہے، کیا ہے یہ پتا نہیں چل رہا. پھر یہ مرحلہ آتا ہے چوتھا، کہ پھر عقل کہتی ہے کہ اگر دونوں کام ممکن تو دونوں کو جمع کرنا. جو مراجی کا فتویٰ گیا کہ قصر بھی پڑھو نماز اور پوری بھی پڑھو، تو یہ دونوں ممکن، کوئی اس میں حرج نہیں کہ قصر بھی پڑھیں گے اور پوری بھی پڑھیں گے. اچھا یہ مسئلہ، یہ چوتھا مرحلہ. پانچواں مرحلہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو، یہ بھی ممکن نہ ہو، یہ بھی ممکن نہ ہو کہ پوری بھی پڑھو اور آدھی بھی پڑھو، یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا. یعنی جمع کرنا ممکن، احتیاط ممکن نہیں. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے پہلو ہیں سب پہ عمل کر لو. یہ شکیات نماز میں آپ نے سنا، تیسری چوتھی کا جج، چوتھی سمجھ کے بھی پڑھ لو، تیسری سمجھ کے بھی پڑھ لو، تبھی ایک رکعت نماز احتیاط. احتیاط ہوتی ہے سارے پہلوؤں کو لے لینا، لیکن کبھی یہ بھی ممکن نہیں. جیسے جمعہ اور ظہر کی مثال، جمعہ اور ظہر میں احتیاط ممکن نہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ نیت کریں، دونوں میں واجب کی نیت کریں یہ ممکن نہیں، دونوں میں واجب کی نیت کریں یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ واجب بہرحال کوئی ایک چیز، ایک وقت میں دو واجب خدا نہیں کہہ سکتا ایک ہی نماز کے بارے میں. اب اسی لیے جہاں پہ دونوں جمع کرنا ممکن نہ ہو وہاں پہ آپ کو اختیار ہے، وہاں پہ آپ کو اختیار ہے، چاہے پہلا والا عمل کر لیں چاہے دوسرا والا عمل کر لیں، یہ آپ کو بالکل اختیار ہے. جیسے یہ مسئلہ آ جاتا ہے، میدان جنگ میں ایک ایسا لاچا ملا جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے. مسلمان کا ہے تو دفن کرنا واجب، میدان جہاد میں جہاں دو لشکر لڑیں. کافر کا ہے تو دفن کرنا حرام، دفن کرنا حرام. دو حکم ٹکرا رہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا. تو یہاں پہ جمع کرنا تو ممکن نہیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو دفن بھی کرے اور نہ بھی دفن کرے، تو ممکن ہی نہیں. یہ ہاں اور نہ والے مسئلے میں تو جمع ممکن ہی نہیں. اب یہاں پہ آتا ہے اختیار، آپ کی مرضی. اس کو اگر آپ دفن بھی کر دیں تو گناہ نہیں ملے گا کہ کافر کا لاچا کیوں دفن کیا، اور اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ملے گا کہ مسلمان کا لاچا کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی واضح حکم نہیں مل رہا ہے اور جمع بھی نہیں کر سکتے. جہاں ہاں اور نہ کا مسئلہ ہو وہاں پہ کیسے جمع کریں. یہ پانچ مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے قرآن اور سنت کا، باقی چار مرحلے ہیں عقل کے. یہ مکلف کی ذمہ داری ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کون پوری کر سکتا ہے؟ جو خود مستحق. اس لیے کہ پہلا ہی مرحلہ ہے کہ ساری حدیثیں اور قرآن دیکھ ڈالیں، جو اتنا جو دیکھے گا وہ مکلف تو کبھی نہیں ہوگا. یہ مرحلے بعد میں آتے ہیں ساتھ. پھر دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی ایسا ہی کہ پرانی حالت پتا ہے یا نہیں پتا. یہ مکلف کو اگر بہت مسئلے یاد ہیں تو ٹھیک، ورنہ ویسے مشکل ہے کہ ایک مکلف کو ساری سے یاد، بہت مشکل. بڑے سے بڑا جو مکلف ہوگا اس کو وہ مسئلے یاد ہوں گے جو اسے پیش آتے ہیں. بڑے سے بڑا مکلف کی ساری صرف یاد نہیں ہو سکتی، لیکن مستحد کو یاد کرنا پڑتی. جس مستحد نے کبھی بھی زراعت نہ کی ہو مگر زراعت کے مسئلے یاد کرنا پڑتے ہیں، فتویٰ دینا. جس نے کبھی کنویں سے پانی نہ نکالا لیکن اس کو کنویں کے مسائل پہ غور کرنا پڑتا. اور بڑا بےہودہ کا جملہ ہے مگر ایک مرغے نے لکھا ہے اس سے بتا دیتا ہوں، کہ جسے کبھی عورتوں کے مخصوص مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو مگر اسے بہرحال فتویٰ دینا پڑتا. لکھا ہے نا کہ بہرحال فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس چیز کا فتویٰ دے رہے. اس لیے کہ خود پہ یہ کیفیت گزرے تو اندازہ ہو کہ چوتھے دن کا کیا مسئلہ ہو، پانچویں دن کا کیا، اور ساڑھے پانچویں کا کیا، اور پونے پانچویں کا کیا. لیکن بہرحال فتویٰ دینا، فتویٰ دینا چاہے خود کبھی اس کے تجربے کا یقین امکان ہی نہیں، فتویٰ دینا. لیکن جو مقلد ایک عام مقلد، وہ زیادہ سے زیادہ مسئلے یاد کرتا ہے تو جو اس کو پیش آتے ہیں یا اس کے ماحول میں پیش آتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں مساقات کے یعنی کھیتوں میں پانی دینے کے مسئلے یاد ہیں؟ یعنی یہاں جو وکیل ہوں گے مستحقین کے ان کو بھی یاد نہیں ہوں گے، اور کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو یہاں کے ماحول میں. تو بہرحال یہ جو پانچ مرحلے آئے، میں نے اس تقریر میں کہا تھا مقلف کے لیے. اندازہ ہوا کہ شاید لوگ یہ سمجھے کہ ہمیں آپ کو ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ فوجی کو دیکھیں، کوئی مسئلہ نہ ملے تو خود کہنے کے اصل برات ہے، ضرورت ہی نہیں آ پائے کوئی سے کچھ نہیں. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں. جب میں نے پہلی مرتبہ کراچی میں ایک مسئلہ بتایا تھا تو مجھے یاد کہ کیسا علماء کی جانب سے ممبر سے مجھے اتروانے کا کہا گیا کہ آپ اتر آئیے، آپ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں مجمع عام میں. کہ آغا خمینی کا یہ فتویٰ کہ بڑے شہر میں یہاں سے لانڈی جائے تو نماز قصر ہو سکتی، اور ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ سعودی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا. سعودی میں نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آپ نکال کے لے آئے مسئلہ؟ یہ غلط فہمی کچھ علماء کے ذہن میں بھی ہے اور عوام کے ذہن میں بھی. تو بتائیے سعودی میں تو یہ مسئلہ نہیں، یہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو یہ جو میں نے کہا کہ مستحق مکلف پہلے حکم ڈھونڈے گا، نہیں ملے تو پھر وہ اپنے برات جاری کرے گا، استحصاب یہ ہمارے لیے نہیں، یہ مستحق کے لیے. چاہے وہ مستحق مقلد والا مستحد ہو جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ مستحد ایسا ہو کہ جس کی تقلید حرام، لیکن خود اس کے اوپر اپنے مسئلے پہ عمل کرنا واجب. ہم اور آپ یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے مرحلے آتے ہیں قرآن اور سنت کو ٹٹولنے کے بعد. یہ پوری وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑی کہ کئی فون میرے پاس آئے کہ یہ ہم کو شک ہو رہا ہے ایک مسئلے کا، اصل برات جاری کرے، تفہیم جاری کرے، احتیاط جاری کرے. یہ بالکل غلط تھا اور کوتاہی یقیناً میری طرف سے ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک یا دو غلط سمجھتے تو میں یہ اندازہ کرتا کہ شاید تقریر سننے میں ان کو نیند آ گئی یا غافل ہو گئے. لیکن جب بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں مکلف کی تفصیل میں نہیں گیا. اچھا یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی، یہ ایک مسئلہ کافی وقت لے لیا. اب آئیے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو بظاہر آپ کو وہ داعی کے مسئلوں سے الگ نظر آئے گا، مگر داعی کے مسئلوں کے بیچ میں اس کی ضرورت پیش آئے گی. آپ کے سامنے یہ چیزیں اس لیے پیش کرنا پڑتی کہ بہت سے عوام کے اعتراضات ان چیزوں سے حل ہوتے ہیں. میں نے دو ہفتے پہلے ایک بات بیان کی تھی اور اتفاق سے داعی کے مسائل میں اس کی ایک صورتحال آ بھی رہی کہ آغا خوئی اور خمینی کے ایک فتوے کا اختلاف آ رہا. البتہ وہ اختلاف بہت بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ احتیاط واجب ہے، رجوع ہو سکتا ہے، لیکن ہے تو اختلاف. وہ کیا بات میں نے بیان کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری فقہ سب مکمل ہے، عقل کے مطابق ہے، قوانین کے مطابق. ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ جتنے بھی اصول فقہ ہیں ان سب کا کام شروع ہوتا ہے جب نف ختم ہو جائے. جب تک کہ نف موجود ہے کوئی اصول کام نہیں آتا. بڑے سے بڑا اصول بھی ہے اسے بھی ٹھکرا دیں گے، اسے بھی ہم مطابق پھینک دیں گے. اصول کبھی نف کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. جو ہمارے یہاں اصطلاح کہ لا یجوز الاجتہاد مقابل النف، نف کے سامنے اجتہاد جائز نہیں، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں جائز ہے. یہ ان کا ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ، ہمارے ہاں یہ جائز نہیں. اچھا اب یہ ایک بات ہو، اب جہاں نف ایک اصول بن گیا، پہلے اگر نف اس کے خلاف جا رہی ہے تو ہم نف کو لیں گے، اصول کو چھوڑ دیں گے. یہ تو اپنی جگہ طے شدہ بات ہے، لیکن بعض ایسے مقامات آپ کو ملیں گے توضیح میں بھی اور ویسے پرانے اور نئے مجتہدین میں بھی کہ ایک ہی مسئلے میں بعض مجتہدین اصول کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، بعض نفس کے مطابق. تو بھائی اگر یہ تمام سیرت کا مانا ہوا مسئلہ کہ نفس آ جائے تو اصول کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے، تو وہ علماء جنہوں نے نفس کے باوجود اصول پہ عمل کر دیا ہے، نفس کو چھوڑ دیا، ان کو ہم کیا کہیں؟ مثلا ایک حدیث عنقریب آنے والی کہ اگر کوئی آدمی غصبی زمین میں سے ہو کے گزرے، اصول کے مطابق اس کی نماز فقر ہونا چاہیے، پوری ہونی چاہیے، غصبی زمین میں سے گزرے. یہ بھی مسئلہ آئے گا، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، لیکن آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نماز جو ہے اصول کے مطابق نماز اس کی تمام ہونی چاہیے. نہیں، میں مسئلے کو مجھے بتانا ہی پڑے گا، ورنہ میں بھی الجھ رہا ہوں اور آپ کو مجھ سے زیادہ الجھیں گے. کہ مسئلہ یہ کہ حرام سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑتی، غصبی زمین میں سے ہم گزر رہے ہیں، اصول کے مطابق نماز فطر ہونا چاہیے، اصول کے مطابق اصول آئے گا کریں. لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نماز پھر بھی پوری پڑھنا ہے کیونکہ ایک نفس آ گئی. آغا کوئی کہتے کہ نہیں، نفس کو چھوڑیں، جو اصول ہے اس پہ عمل کریں. یہ آغا کوئی کا جملہ نہیں ہے کہ نفس کو چھوڑیں، لیکن نفس جو ہے اس کو چھوڑ کے اصول پہ عمل کیا. دیکھیے ابھی آنے والا ہے مسافر کے کچھ مسائل آئیں گے اس سمسٹر، مسافر کے مسئلے آئیں گے، کچھ سیاحت کے مسئلے آئیں گے، کچھ طلاق کے آئیں گے. میں پہلے سے بتا دوں تھوڑا سا سلیبس، تاکہ جو بہت سوال ہونے لگے ہیں دیات کے بارے میں، اگر آپ کو اطمینان ہو کہ وہ مسئلہ بیان ہونے والا ہے. خیر، تو یہ آغا خوئی اور خمینی میں غصبی زمین کے مسئلے میں ٹکرا ہو گیا. آغا خمینی کہہ رہے ہیں کہ نہ سر میں اس پہ عمل کروں گا، اصول کو چھوڑ دوں، اور آغا خوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اصول پہ عمل کروں گا. تو یہ جو ایک بات بتائی گئی کہ تمام شیعہ متفق ہے کہ نفس کے مقابلے میں اصول کام نہیں آتے، تو یہ کیا ہوگا؟ اور اس کی ایک بہت ہی واضح مثال، یہ تو خیر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو مجھے بعد میں بیان کرنا اس لیے واضح نہیں آپ سے، ایک پچھلے سمسٹر کی بات ہے. 8 جنوری کا امتحان بہت قریب ہے، پرانا مسئلہ بھی یاد ہو جائے گا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تین مسئلہ. یہ شک رکوع میں جانے سے پہلے ہوا تو نماز صحیح ہے، واپس بیٹھ گیا اور شک کو ایک رکعت پیچھے لے لیا. یہ شک دوسرے سجدے کے بعد ہوا تو نماز صحیح ہے، نماز ختم کر کے سجدہ احتساب کر. اچھا یہ جو مسئلہ آیا کہ نماز ختم کر کے سجدہ احتساب کرے، یہ پورے شخصیات کے اصولوں کے خلاف. شخصیات کے جتنے اصول وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص صحیح ہے جس میں دونوں پہلوؤں سے نماز صحیح ہو رہی ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے یہ مسئلہ. 4 اور 5 پہ نماز کو باطل ہونا چاہیے، مگر نماز صحیح ہے سجدہ احتساب سے، کیونکہ نہ صحیح امام ہے، امام کی روایت ہے. اچھا لیکن یہ دو تو طے شدہ بات ہے، تمام شیعہ مانتی دو سجدوں کے بعد والے میں نفس آ گئی، ہر عالم کو ماننا پڑے گا. رکو سے پہلے واپس بیٹھ جائیں، یہ بھی بالکل اصول ہے، اس لیے سوال مانتے ہیں. ہمارے مجتہدین میں ایک اختلاف ہے کہ اگر رکو میں جانے کے بعد تقوا کے چوتھی ہے یا پانچویں تو نماز صحیح رہے گی یا غلط ہو جائے گی. دیکھیے آپ کو پچھلے سال اس سے بھی بتایا گیا کہ کوئی سمے نہیں کا مسئلہ ہے کہ نماز غلط ہو جائے گی، ایک ہی مسئلہ بتایا گیا. لیکن ہمارے کچھ موجودہ دور کے مراجع بھی ہیں، کچھ آغا خمینی کے شاگرد جن کے آگے چل کر مرجع بننے کے استعمالات، کچھ آغا خمینی کے شاگرد، اسی طرح کچھ پرانے علماء. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزرگوں میں بھی کوئی ایسی کتاب کبھی آپ کو دکھا دیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں جانے کے بعد بھی شک ہو کہ یہ چوتھی ہے یا پانچویں تو نماز صحیح ہے، سجدہ استحباب کرنا. جو دو بعد کا مسئلہ ہے اسی پر ہم عمل کریں گے. اچھا اب دو سجدوں کے بعد تو نہ آ گئی، دو سجدوں سے پہلے کے لیے تو کوئی نس نہیں ہے، وہ اصول پہ چلیں گے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ کہ کیونکہ چار اور پانچ کا شک اس وقت ہوا جب رکوع ہو چکا ہے، یعنی ایک حسد بڑھ چکی، اس لیے اس کا ایک پہلو ٹھیک ہے، ایک پہلو غلط کر رہا ہے نماز. ہر وہ شخص جس کا ایک پہلو نماز کو غلط کرے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، یہ اصول ہے. اصول یہ. لیکن دو سجدوں کے بعد اصول کے خلاف ہم کیوں چلے گئے؟ نفس کی وجہ. اصول ٹوٹ گیا، نفس کی وجہ. یہاں تک تو بات ٹھیک کہ اصول ٹوٹا، نفس کی وجہ سے. لیکن کیا چوتھی رکعت اور پانچویں کا شک رکوع کے اندر ہوا یا پہلے سجدے میں ہوا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ہم سجدہ صاف کریں گے، یعنی اصول کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی نفس ہوگی. کیوں؟ جب وہ رکوع کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ کہتے بھی ہیں وہ کہ ہمارے پاس نفس ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نفس ہے ہمارے پاس. اچھا نفس کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آدمی چھپا کے گھر میں رکھے گا اور جو کچھ نفس ہے وہ کتابوں میں. تو وہ کہتے ہیں جس طرح دو سجدوں کے بعد سجدہ صاف کر لو تو نماز صحیح، اصول سے غلط ہے ویسے صحیح. اسی طرح رکوع کے بعد بھی اگر شک، شکیات کے مسئلے کو دہرائیے، یہ اس سے متعلقہ مسئلہ ہے. رکوع کے بعد بھی شک ہو تو نماز صحیح ہے، سجدہ صاف کر لو، ہمارے پاس نفس ہے. اچھا یہ کون عالم کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم جھوٹا نہیں مانتے، جن کی عدالت کے بھی ہم قائل ہیں، جن کے خدمات کے بھی ہم معترض، وہ کہہ رہے ہیں نفس ہے. اس لیے تو اگر کوئی اور خمینی نے جو کہہ دیا کہ نماز باطل کیونکہ اصول کہتا ہے کہ باطل، اس کا مطلب یہ کہ وہ نفس کو چھوڑ کے اصول کو لے رہے ہیں. اچھا یہ مثالیں کئی جگہ پہ آئیں گی، کئی جگہ پہ آئیں گی، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ بات بھی واضح ہو جائے. اچھا اب ہوتا کیا کہ ایک اصول بن گیا، اصول کے خلاف نفس آ گئی تو ہم نفس کو لے لیں گے. لیکن بعض اوقات اس میں اختلاف ہو جاتا کہ یہ جو نفس آئی ہے اس نفس میں امام کہہ کیا رہے ہیں، یعنی نفس کا دائرہ کتنا بڑا، نفس کی حدود کتنی، نفس کی طاقت کتنی، اس میں اختلاف ہو جاتا. اب مثلا اس مسئلے کے لیے مجھے نفس کو پڑھ ہی دینا چاہیے، ایک ہی روایت آئی، دو روایتیں نہیں آئیں، ایک ہی روایت آئی، اس سے کوئی اور خمینی سمجھ رہے ہیں کہ یہ روایت سجدوں کے بعد کے لیے، سجدوں سے پہلے کے لیے نہیں، اور ان کے شاگرد، ان کے کچھ ساتھی اور کچھ ان کے استاد وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ نفس جو ہے رکوع سے لے کے آخر تک آتی ہے. حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام کی حدیث کہ من لم یدر اربعتن صلی ام خم، من لم یدر جس کو پتا نہ چلے، ترجمہ کیا ہے؟ جس کو معلوم نہ ہو، چھٹے امام کی حدیث کہ اس نے اربعن صلی چار پڑھے ہیں یا پانچ، جس کو پتا نہ چلے کہ اس نے چار پڑھی ہے یا پانچ. پر یہ جو سجدت ہے اس صاحب اسے دو سجدے صاحب کے کرنا، ترجمہ ہوا جس کو پتا نہ چلے کہ میں نے چار رکعت پڑھی ہے یا پانچ، وہ دو سجدے صاحب کے کرے، یہ نفس امام حدیث ہے. یعنی بعض اوقات بہت دل چاہتا کہ جو جو شخصیات کے جو جو مسئلے سب کے لیے حدیثیں بھی پڑھتا جاؤں تو ایک لطف بھی آتا ہے اور مسئلے کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے کہ مسئلہ کسی مجتہد نے نہیں نکالا، سب امام کے اقوال اور امام کے فرمان. اب یہ ایک نفس کہ جو نماز پڑھے یہ پتا نہ چلے کہ چوتھی رکعت ہے یا پانچ. سو سال پہلے اور کتنا منطقی اور فلسفیانہ کلام، وہ غلطی جو اکثر سب سے ہو جاتی لیکن امام کے کلام میں نہیں. دیکھیں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر چوتھی رکعت میں شک ہو کہ چوتھی ہے یا پانچویں تو سیدھا صاف کر، چوتھی میں شک ہو رہا ہے یہ معلوم ہے کہ یہ چوتھی تو مسئلہ ہی نہیں رہا، لیکن بیان کرنے کا طریقہ یہ. دوسری رکعت میں دو سجدوں کے بعد شک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری، اگر دوسری ہی رکعت ہے تو پھر یہ شک کی گنجائش نہیں ہوتی، یقین ہو گئے. لیکن کلام میں امام دیکھ ایک ایک لفظ یہ پتا نہ چلے کہ چوتھی ہے یا پانچ، کچھ نہیں بتایا امام نے کہ کہاں شک ہو رہا ہے. مقدمہ سے انڈرسٹوڈ کہ جہاں پر بھی ہو رہا ہے یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ چوتھی ہے یا پانچ. اچھا لفظ آیا ہے سلے، سلے ہے پانچ سے، اس کو پتا نہ چلے کہ میں نے چار پڑھی ہے یا پانچ پڑھی ہے تو وہ سجدہ صاف کرے. اب آ گئے کوئی اور خمینی کہہ رہے ہیں اس میں لفظ آ گیا ہے پاسٹ ٹینس پڑھی ہے، یعنی یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب رکعت مکمل ہو چکی ہے اور شک ہو رہا ہے کہ یہ چوتھی تھی یا پانچ. تو رکعت مکمل ہوتی ہے دو سجدوں پر، یہ کچھ شخصیات کا ایک اصول ہے.
شخصیات کے 8-9 اصول آپ کے سامنے بتائے گئے تھے. اس میں ایک اصول یہ تھا کہ دو سجدے ہو جائیں تو رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب دو سجدے کب ہوتے ہیں اس میں پھر ایک الگ مسئلہ تھا کہ آ گئے. کوئی کہتے تھے ذکر کر لیا تو دو سجدے ہو گئے, تو میں نہیں کہتے تھے کہ سر جب تک نہیں اٹھاؤ گے دو سجدے نہیں ہوں گے. لیکن اس پر دونوں متفق ہیں کہ سجدے ہو گئے تو رکعت ہوتی ہے. رکوع کر لینے سے رکعت شروع ہو جاتی لیکن رکعت مکمل نہیں ہوتی. کہ اگر کبھی وقت نکلا جا رہا ہے رکوع آپ کا ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے پوری رکعت وقت میں پڑھ لی, لیکن رکوع سے رکعت مکمل نہیں ہوتی بلکہ رکعت ملتی ہے آپ کو. رکعت آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی, رکعت مکمل ہوگی دونوں سجدوں کا. شرطیات کے اصول دیکھیے گا گھر جا کے, ایک اصول کہ رکعت ہمیشہ سجدتین کے بعد مکمل ہوتی دو سجدوں کے. اب ان علماء نے کہا کہ امام نے فرمایا اربعین صلی, اس آدمی کو شاید میں نے چار پڑھی ہیں یا پانچ پڑھی ہیں کا مطلب یہ کہ رکعت ہو گئی, اللہ پاس ٹینس ہے ختم ہو گئی بات, تو اس کا مطلب یہ کہ دو سجدوں کے بعد یہ شخص رہا. چنانچہ یہ لفظ فقط اس وقت آئے گی جب دو سجدے ہو گئے. جب رکوع میں ایک آدمی ہے یا پہلے سجدے میں ہے تو وہ یہ تو شک کر ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے چار پڑھ لیا یا پانچ, وہ یہ شک کر سکتا ہے کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں یا پانچویں پڑھ رہا ہوں. یہ شک ہونا چاہیے, یہ شک کہ پڑھ لی ہیں یہ تو اسی وقت ہوگا جب دو سجدے ہو گئے. اور کلام امام میں چونکہ ان باتوں کا خیال ہوتا کہ اگر مسئلہ پڑھ رہا ہوں کا ہو تو امام دوسرا لفظ لاتا ہے اسلی, صلی معنی پڑھ لی تو صلی معنی میں پڑھتا ہوں. تو یہاں پر امام نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ آدمی کو شک ہو رہا ہے کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں یا پانچویں, یہ اگر کہتے تو رکوع والا تقدیس میں آ جاتا اور پہلے سجدے والا بھی آتا. اس کو کہتا کہ میں نے جو پڑھ لی تو چوتھی پڑھی یا پانچویں یہ دو سجدوں کے بعد ہوگا, دو سجدوں سے پہلے یہ نفس نہیں چلے گی. جب یہ نفس نہیں چلے گی تو کیا چلے گا؟ پھر اس کا اصول چلے گا کہ جب بھی ایسا شک ہو جس کا پہلو زیادہ باطل کر دے نماز کو تو یہ نماز غلط ہے, یہ ہم نے فتوا دے دی. اور وہ علماء جو ہے انہوں نے اس نفس سے نکالا کہ نہیں, اس نفس کے اندر پوری رکعت آ گئی کہ رکعت میں جہاں بھی شک ہو کہ چوتھی ہے یا پانچویں ہم اس کو نفس میں شامل کریں گے چنانچہ اصول کے خلاف. اب نفس آپ کے سامنے ہے, دونوں علماء کے فتوے کی وجہ بھی آپ کے سامنے. تو جب کبھی نفس اور اصول ٹکرائیں تو ہمیں تو نفس لینا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک مجتہد نے نفس لی ہے ایک نے اصول لیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اصول لینے والے نے نفس کو ٹھکرا دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خیال یہ نفس اس موقع کے لیے آئی ہی نہیں ہے جہاں پہ اصول چل رہا. نفس کا دائرہ بہت محدود ہے, جیسے غصبی جگہ کے بارے میں آغا خمینی نفس لیتے ہیں, آغا خوی فرماتے ہیں کہ میں وہ جو روایت ہے وہ غصبی جگہ کو تو شامل کر ہی نہیں رہی ہے, اس لیے غصبی جگہ کے بارے میں ہم اصول کے اوپر عمل کریں گے. وہ روایت غصبی کپڑے کو شامل کرتی ہے غصبی جگہ کو نہیں. اب دیکھیے وہ تشریح ابھی ہوتی ہے تو آپ دونوں مسئلوں کو ملائیے گا. ایک مسئلہ آج اور مکمل ہو گیا کہ اس نق اور اصول کے ٹکراؤ میں بھی علماء میں اختلاف کیوں. اب آئیے دائی الگ دائی کے مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. ویسے تو طریقہ اس دس کا یہ تھا کہ 45-50-55 منٹ کی تقریر, 10-12 منٹ کے سوال جواب, لیکن کیونکہ اس سال 2 یا 3 تقریریں کم ہوں گی تو میں تقریباً 70 منٹ 75 منٹ 60 منٹ 12-60 منٹ سے زیادہ ہی تقریر کر رہا ہوں, تاکہ یہ 5-10 منٹ 15 مہینوں میں جا کے 3 گھنٹے کی تقریر کے برابر ہو جائے. تو آج بھی ابھی 15 منٹ ہماری گفتگو اور ہوگی. اب دیکھیے دائی الگ دائی کا مسئلہ جو آج ہر صورت میں مکمل کرنا ہے, اور آج کے جو مسئلے آ رہے ہیں یہ توضیح میں نہیں ہے اور پریکٹیکل مسئلے ہیں, کام آ سکتے ہیں. دائی الگ دائی کے سلسلے میں پچھلی دفعہ یہ مسئلہ گیا تھا, گزر گیا تھا دائی الگ دائی کے سلسلے میں کہ نماز, وضو, رمضان کے روزے جتنی بھی عبادتیں ان سب میں اگر ریا آ گیا تو نماز عبادت دے گا. یہ بلکہ 2 ہفتے پہلے کی بات, پچھلے ہفتے یہ آیا تھا کہ ریا نہیں آیا لیکن قربت وہ تو لازم ہے, قربت کے بغیر تو عبادت نہیں ہو سکتی. قربت یعنی حکم خدا, اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی تصور ہے, یہ دوسرا تصور یا مباح ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا. اگر مستحب ہے تو 4 صورتیں بن رہی تھی مسئلے کی, اور 2 میں مسئلہ صحیح تھا اور 2 میں غلط. اگر قربت کے ساتھ مباح تب بھی 4 صورتیں بن رہی, آغا خمینی کے نزدیک تو 2 میں نماز صحیح تھی 2 میں غلط, اور آغا خمینی کہتے تھے کہ 1 میں صحیح ہے نماز 3 صورتوں میں غلط. میں ان کو دوہرا نہیں رہا ہوں تاکہ کنفیوژن بڑھنے نہ پائے. اور قربت کے ساتھ کوئی حرام تصور ہے, نماز پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کے حکم کے لیے بھی اور کسی حرام کام کے لیے, نماز اللہ کے حکم کے لیے بھی اور حرام کام کے لیے بھی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنا, اور اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ مثلاً کسی نامحرم عورت سے ملاقات ہو جائے گی, اگر وہ علاقے ہوں جہاں عورتیں بھی نماز میں آتی یا نامحرم عورت کو دیکھیں. اب قربت بھی اگر نامحرم نہ بھی ہوتی تب بھی نماز جمعہ میں ہم کو جانا ہی پڑتا, لیکن وہ نامحرم عورت ہے ٹھیک ہے اور جذبہ پڑ گیا, لیکن بہرحال دونوں نیتیں اپنی جگہ تھیں. اچھا اس میں بتایا گیا تھا کہ حرام کی 2 قسمیں, ایک تو وہ حرام جو اصل عبادت ہی کو توڑ دیتا وہ تو مجبوری ہے، ایسا اگر حرام ہے تو نماز غلط، لیکن اگر وہ حرام ہے جس سے عبادت ٹوٹتی نہیں، عبادت نہیں ٹوٹتی تو قربت بھی ہے اور حرام بھی، اس میں چار پہلو بنے ہیں کہ یا تو اصل قربت حرام ضمن، اس میں تو سب کے نزدیک نماز صحیح، حرام بھی ہے دل میں لیکن ضمن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے تو کچھ اس کا بھی حصہ لیکن کم، یعنی اگر 100% نیت تو اس میں قربت 60% ہے، 40% حرام، 70% قربت ہے، 30% حرام، یعنی 51 اور 49 کا ریشو بھی آنے کے چانسز، بہرحال قربت زیادہ ہے حرام کا۔ اس صورت میں مراجع دونوں مراجع کہتے تھے نماز صحیح، لیکن بہت عام نقطہ ہے ذہن میں رکھیے، حرام بھی دل میں ہے پھر بھی عبادت صحیح۔ دوسرا پہلو تھا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پورے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل، اس میں آگاہ کوئی کے نزدیک تو صحیح تھا، آگاہ خمینی کا مسئلہ ذرا اس سال والا احتیاط واجب منع۔ تیسرا اور چوتھا پہلو بہرحال نماز غلط، یہ قربت اور دوسرا حرام دونوں 50-50 مل کے ایک چیز بن رہے تھے تو یقینا نماز باقی تھی، یا یہ کہ حرام زیادہ ہے اور حلال قربت کم ہے تب بھی نماز باقی، لیکن دو صورتوں میں حرام آنے کے باوجود نماز صحیح، کہ قربت اگر اپنی جگہ اور اس کے ساتھ حرام آ جائے، کیا خالی خیال نہ آئے بلکہ دائی بن کے آئے، دیکھیے فرق، خیال آنا اور چیز، اور ایک دائی بن کے آنا اٹھانے والا ہو انسان کو، خیالات کو بعض اوقات خدا کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہے بھی یا نہیں، اس کی تو اسلام میں کوئی پکڑ نہیں سوائے ان خیالات کے جو لذت پیدا کرنے والے ہیں، باقی ہر خیال معاف، لیکن دائی بن کے آ رہا حرام، دائی بن رہا دائی لے جانے والا، لیکن اگر قربت کے ساتھ ہے دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل ہے تو نماز صحیح دائی بننے کے باوجود، یا اگر قربت زیادہ ہے اور حرام کم ہے لیکن ہے ضرور ہم کو اٹھانے میں، بستر سے اٹھانے میں مددگار، تب بھی نماز صحیح۔ یہ مسئلے پر اتنا زور میں نے کیوں دیا، پچھلے سال کے 3 نامکمل مسئلے اس سے مکمل ہوں گے، ایک تو پچھلی دفعہ مکمل ہو گئے، لیکن تھیٹر کو آتے دیکھ کر صرف اس سے بچنے کی خاطر نماز پڑھوں، اس میں تو یہ آ گیا کہ اگر دونوں چیزیں مستقل جانی اس سے بھی بچنا ہو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا تھا تو نماز صحیح، اور یا یہ کہ نہیں نماز تو پڑھنا ہے اس کا زیادہ خیال، لیکن تھیٹر کو آیا تو وہ بھی ایک جذبہ اور بڑھ گیا، وہ بھی دائی بن گیا لیکن وہ ضمن، تب بھی نماز بالکل ٹھیک، یہ بات تو پچھلی دفعہ آ گئی، اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ اب جو دو مسئلے اور بچے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا میں نے دو سوالات اٹھائے تھے پچھلے سمسٹر، ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی داغی مڑوا کے نماز پڑھتا ہے تو بعض مراجع کہتے ہیں اس کی نماز غلط، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتن الی اللہ حکم خدا کے لیے، اور خود داغی مڑوا کے نافرمانی کر رہا ہے خدا کی، تو یہ تو سزاد ہو گئے، عمل بتا رہا ہے کہ میں خدا کا نافرمان، دل میں کہہ رہا ہے کہ میں تیری فرما برداری کر رہا ہوں۔ بعض اخباری علماء اس قسم کے زیادہ تر مسئلے اخباری علماء کے ہوتے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ داڑھی منڈوانے سے بھی نماز غلط، داڑھی منڈوانے سے بھی نماز غلط ہے، کیونکہ عین حالت نماز میں وہ آدمی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ہاں اگر نماز سے پہلے توبہ کر لے تو، کیونکہ توبہ کے بعد داڑھی فوراً تو نہیں ہو گئی، وہ توبہ کر لی کہ میں نے غلط کیا میری نماز صحیح ہو جائے، لیکن اگر ابھی توبہ کر لی تو توبہ داڑھی کو اگوانے کے لیے کوئی خاص تو نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کی داڑھی 2 گھنٹے میں نکل آئی ہے، 1 گھنٹے اب اس توبہ کا نتیجہ 2 دن بعد نکلے گا، لیکن توبہ کر لی تو بات ٹھیک ہے، پھر قربت اور داڑھی منڈوانا اور قربت جمع ہو گئے، کیوں آپ داڑھی منڈوانے پہ ندامت، یہ بعض علماء کا فتویٰ، لیکن آگاہ خلی اور خمینی کا بلکہ تقریباً سارے اصولی علماء کا نظریہ آپ نے سن لی کہ حرام اگر داڑھی بھی بن جائے تب بھی نماز ٹھیک رہتی، اگر قربت اپنی جگہ مستقل، تو یہاں داڑھی منڈوانا جو داڑھی بھی نہیں، داڑھی تو نہیں ہے یقیناً، حرام ہم کر رہے تھے مگر اس لیے نہیں کہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہاں یہ مسئلہ ایک جگہ پیش آ جاتا ہے کہ اس میں نماز کے لیے داڑھی منڈوانا داڑھی نہیں بنتا، عید کی صبح کو نماز عید میں اتنے سارے آدمیوں سے ملنا، اس لیے جو لوگ بڑی مشکل سے رمضان میں داڑھی رکھتے تو بہت ہی زیادہ جس کے اس کو صاف کرتے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا خصوصاً بڑے علاقوں کے، تو وہاں پہ داڑھی منڈوانا ایک طرح کا داڑھی تو بن رہا، یعنی اگر اس کا نماز کا موڈ نہ ہو اس دن تو کہے گا ٹھیک ہے 11 بجے داڑھی منڈوائیں گے، 12 بجے منڈوائیں گے، ابھی تو منڈوا لیں، لیکن کیونکہ نماز میں 7 بجے جانا، بڑے لوگوں کی مسجد میں نماز ذرا جلدی ہوتی ہے، 9 بجے والی تو نہیں ہوتی، 7 بجے 7:30 بجے 7 بجے نماز میں جانا، اس لیے بالکل صبح صبح شیف کر لو تاکہ اتنے سارے آدمیوں سے عید کے دن ملاقات ہو تو چہرہ برا نہ لگے۔ اب یہاں داڑھی منڈوانا ایک طرح سے سدائی جو ہے وہ یہی کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز میں داڑھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی ہم غور کریں تو داڑھی اصل میں لوگوں سے ملاقات ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں داڑھی منڈوا کے جانا، اس لیے وہاں بھی اس کو داڑھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر داڑھی داڑھی بھی بن جائے، داڑھی کا منڈوانا داڑھی بھی بن جائے، لیکن قربت اپنی جگہ باقی یا قربت زیادہ پرسنٹیج رکھتا تب بھی نماز پڑھی. تو ہمارے عام مومنین بیچارے جو داڑھی منڈوا کر نافرمانی تو کرتے ہیں مگر داڑھی منڈوانا ان کی نماز کا داعی نہیں. جب داعی بننے سے بھی نماز صحیح ہو رہی تو داعی نہ بننے سے تو بے طریقے اولا صحیح. یہ ہمارے اصولی علماء کا جواب ہے اور پچھلے سال کے ایک نامکمل مسئلے کو مکمل کیا گیا. اور یہی جواب ان کا ہے کہ جو تقلید کی وجہ سے عبادتوں کو غلط کر رہے ہیں. ایک ایسا بھی گروہ ہے ہمارے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرے اور تقلید نہ کرے تو اس کی عبادتیں غلط. اس لیے مجتہد سے مسئلہ معلوم کرو پھر ہمارے پاس آؤ. ہم بغیر مجتہد کے پاس گئے ہوئے ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ تیرے حکم میں آیا ہوں. خدا کہے گا کہاں میرا حکم تو نے پورا کیا؟ میرا حکم تو تھا کہ وہاں سے ہو کے آنا, وہاں سے ہو کے آنا. جس طرح عام زندگی میں بھی اگر کسی کو اس طرح کا کوئی حکم دیا جائے کہ ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آنا, کھلا تو مل کے آنا, اور ڈائریکٹ آ جائے اور کہے میں نے آپ کا حکم مانا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نے کہا تھا اس کے پاس سے ہو کے آنا, تم نے میرا حکم نہیں مانا. تو بعض اخباری علماء نے تقلید میں بھی اعتراض کیا, تقلید میں بھی اعتراض کیا جہاں تقلید کو جائز سمجھا کہ تقلید جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قربت نہیں ہوگی. تقلید نہیں ہے تو حکم خدا کہاں سے آ گیا؟ قربت نہیں ہوگی. اس کا جواب تو یہی دیا کہ نہیں تقلید نہ ہونا ایک حرام عمل ہے, ایک حرام عمل ہے, لیکن قربت اگر اپنی جگہ مستقل ہے, قربت اپنی جگہ باقی. کیونکہ آغا کوئی اور خمینی خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ حرام کے باوجود قربت باقی رہ سکتی ہے اگر وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جاہل کی دو قسم, ایک جاہل آدمی کو مسئلہ نہیں معلوم اور وہ شک کے عالم میں نماز پڑھ رہا. جیسے ہم میں سے اکثر کی حالت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم ہوتا لیکن کیونکہ بہت سارے اور مسئلے ہم نے پڑھ لیے تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی نیا مسئلہ آتا ہم پڑھتے تو ہیں مگر شک رہتا ہے کہ پتا نہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. یہ ایسا جاہل, یعنی وہ جاہل جس کو بہت سے مسئلے معلوم اس لیے اس کا شک بڑھ گیا اس کی نمازیں غلط ہو جاتی. اور ایک وہ جاہل مثلا جس کو قرآن کا مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ ہے, وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. آغا کوئی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قانون الزام بعض حالتوں میں عبادت میں بھی آ جاتا. اور اس کی یہ دو مثالیں تھیں کہ اگر کوئی انسان نماز کے واجب غیر رکنی میں غلطی کر رہا مگر خود سمجھ رہا ہے کہ میں خود اس کا خیال ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, غلطی واجب غیر رکنی میں ہے اس کا اپنا خیال ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, یعنی اس کے لیے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا اعتقاد صحت, اس کا عقیدہ ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, بعد میں اس کی غلطی نکل بھی آئے تو اس کی وہ نماز صحیح جس میں اعتقاد صحت. مگر بیچارے کو قرآن کا مسئلہ ہی نہیں پتا ایک آدمی کو, اب وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا یہی سمجھ سے پڑھے گا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں قرآن جو سکھایا جاتا ہے بچوں کو تو کیونکہ والدین کو نہیں پتا کہ اس میں کوئی قرآن کی اہمیت ہے تو جو ملانی ہیں یا جو استاد ہیں وہ پورا قرآن ختم کراتے ہیں. والدین مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ختم کرا دیا اس اعتقاد کے ساتھ کہ صحیح قرآن پڑھایا. خود نہیں پڑھایا, ایک قرآن جاننے والے کو بلایا, ایک مثلا ملانی کو بلایا اعتقاد صحت کے ساتھ. تو یہ عموماً یہ اعتقاد جتنا جاہل ہوگا اتنا اس کے پاس یہ اعتقاد ہوگا, جتنا مسائل سیکھنے لگے گا اتنا یہ اعتقاد غلط ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی ایک عجیب بات. اور بالکل جاہل کو اس لیے بعض اوقات معافی, ہم کو آپ کو معافی نہیں, ہم نے کچھ مسئلے سیکھ لیے تو ہم کو معافی نہیں, اس لیے کہ ہماری عبادتیں شک میں ہو جائیں گی. یعنی اب ہماری تو حالت یہ ہے جو مسائل جاننے لگے کہ یقینی بھی مسئلہ لکھا ہوتا ہے کتاب میں کبھی شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں پورا میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اور جاہل آدمی جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسلام کے بارے میں, بس نماز پڑھنا, وہ بالکل غلط سڑک پڑھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, مگر اس کا ثواب تو کم ہے. آپ حضرات کا ثواب زیادہ ہے, علم زیادہ ہے تو ہمارے پاس زیادہ ہے تو کثیر قلیل عمل زیادہ ثواب دلوائے, اس کا ثواب کم. لیکن ثواب کا ہونا الگ چیز, بعض جگہ اس کو سہولت ہے, قانون الزام آ گئے, لیکن ہر جگہ نہیں. جو غیر شیعہ کے مقابلے میں قانون الزام ہے یہ ویسا نہیں کہ نماز کے لیے اعتقاد صحت کے ساتھ واجب غیر رکنے کی غلطی معاف. تو کسی طرح اب کیا ہو گیا مسئلہ, کیوں معاف ہے غلطی؟ اس لیے معاف ہے کہ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے یہی حکم دیا تو غلطی کے باوجود اس کی نیت صحیح ہے, قربت محفوظ ہے. یعنی راز کیا ہے, یعنی حل کیا ہے, آخری اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس غلطی بھی کر رہا ہے خدا کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے مگر قصد قربت ہی باقی ہے. یہ ان علماء کو جواب دے رہے ہیں آغا کوئی اور کمنٹ جو کہتے ہیں کہ انسان غلطی کرے تو اس کا قصد قربت رہ ہی نہیں سکتا, قصد قربت رہ ہی نہیں سکتا اگر انسان حکم نہیں مان رہا. والدین ایک حکم دے رہے ہیں, انسان ان کا حکم نہیں مانے تو گویا ان کا احترام اس کی نگاہ میں نہیں. لیکن آغا کوئی فرماتے ہیں, خمینی فرماتے ہیں کہ آپ نے غلط فہمی میں آپ مبتلا ہو گئے, ہے ہمارے بزرگوں، اس لیے کہ غلطی کرنے والے سب ایک جیسے نہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. جو غلطی کر رہا ہے غلطی سمجھ کر، اس کا تو مسئلہ ٹھیک ہے کہ قرض قربت اس کا باقی نہیں رہے، لیکن جو غلطی کو صحیح سمجھ کے کر رہا اس کا قرض قربت بالکل باقی رہے، بالکل باقی رہے گا. جیسے شبہ موضوعیہ میں یہ عام مثال، یہ جو مسئلہ ہے تو حکمیہ کا مسئلہ ہے، موضوعیہ میں عام مثال کہ ہم کو پتا کہ بیمار ہو جائیں اور خطرہ پہنچ سکتا ہے ضرر، تو دوا پینا واجب. ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے دوا پینے کا، لیکن کیا کریں، واجب. جیسے عورت، وہ جو بہت باپردہ عورت، اس کو پتا ہے کہ نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو کھولنا حرام، وہ نہیں کھولنا چاہتی اپنے جسم کو، لیکن جان جانے کی بات آ رہی ہے تو اب اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی وہ ڈاکٹر کے سامنے اپنا جسم کھول رہی ہے، نہیں مان رہا اس کا دل. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا کرے، پابند شریعت، وہ مجبور ہے اپنے آپ کو نامحرم ڈاکٹر کے سامنے اپنا جسم کھولنے میں، خود اس کا دل نہیں چاہ رہا. اب یہاں پہ بالکل الٹی بات چل رہی ہے، صبح موضوعیہ کہ وہ جسم کھول رہی ہے یہ سمجھ کے کہ یہ عبادت ہے، لیکن اگر یہ صبح موضوعیہ ہو، یعنی وہ سمجھ رہی ہے کہ میں مرنے والی ہوں لیکن مرنے والی نہیں، وہ مرنے والی نہیں، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں مرنے والی ہوں، تو یہاں پہ تو ایک طرح سے تو وہ خدا کی خلاف ورزی کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مرنے والی نہیں تو نامحرم کے سامنے جسم کھولنا حرام ہے، لیکن وہ جس جذبے کے ساتھ جسم کھول رہی ہے اس میں تو پورا عبادت کا جذبہ ہے کہ صرف اللہ کی خاطر میں یہ ذلت اور رسوائی برداشت کر رہی ہوں، میرا دل تو نہیں جاتا. یہ چلیں، یہ عورت کے لیے مثال سمجھنا آسان ہے، آپ الجھے ہوں گے تو یہی شراب کی مثال، کہ ہمارا اس وقت بیمار، معلوم ہے کہ بیماری کی حالت میں ضرر ہو تو دوا پینا واجب، دوا پینا واجب، واجب ہے دوا پینا. ہمارے سامنے جو دوا، ہم کو پتا نہیں تھا کہ یہ شراب ہو، ہم دوا کا گلاس رکھ کے باہر گئے، نوکر نے بدل دیا، وہ اٹھا لیا شراب کا گلاس رکھ دیا، رنگ وہی، اب ہم یہ شراب پی رہے ہیں، یعنی سرین حرام کر رہے ہیں، مگر قصد قربت کے ساتھ حرام ہو رہا ہے، قصد قربت کے ساتھ، کہ ہم دوا نہیں پیتے، بہت کڑوی لگتی ہے دوا ہم کو، مگر شریعت کہہ رہا ہے کہ ضرر ہے اس لیے دوا پینا واجب ہے. تو آقا کوئی فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے عقیدے میں تبدیلی آ گیا، یعنی وہ دھوکے میں پڑ جائے، تو حرام کے ساتھ ہی قرض قربت ہو سکتا ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حرام کے ساتھ قرض قربت نہیں ہو سکتا؟ مثال صبح موضوعیہ میں کہ شراب ہم پی رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو دوا سمجھ رہے تھے، اس اعتبار سے ہم پورے احترام کے ساتھ پی رہے ہیں، دل نہیں مان رہا، اللہ کی وجہ سے مجبور ہو کے پی رہے ہیں. قرض قربت کیا؟ اللہ کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، مجبور ہو کے پی رہے ہیں، تو حرام شراب جیسا حرام مشروب ہے، مگر قرض قربت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اعتقاد، ہمارا اعتقاد تھا کہ یہ دوا، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شراب. تو اعتقاد کبھی غلط ہوتا ہے، یہ گناہ مل سکتا ہے کہ غلط اعتقاد کیوں رکھا، مگر آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرض قربت چلا جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کو تقریب کا مسئلہ ہی پتہ نہ ہو آج تک، وہ سمجھ رہا ہو کہ جیسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح، تو یہ اعتقاد صحت رکھ کر وہ نمازیں ادا کرے تو بغیر تقلید کے بھی قرض قربت آ سکتا. یہ ان کا پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ اگر تقلید کا مسئلہ پتہ بھی چل جائے، تب بھی ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ حرام اور قربت دائی بن سکتے ہیں. تقلید نہ کرنا حرام کام ہے، لیکن جب نامحرم کو دیکھ کے نماز پڑھے تو بھی نماز صحیح، اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے. تو خلاصہ ہو گیا، مکمل ہوا یہ مسئلہ کہ تقلید اگر کے گناہ ہے، تقلید نہ کرنا، پھر بھی نماز کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرض قربت اور حرام دونوں دائی بن کے آ سکتی ہیں اور نماز صحیح رہے گی. ہاں، وہ علماء جن کے نزدیک ہر حرام ریا کی معنی میں، ہاں ریا میں نہیں، ریا میں تو آپ کو یاد ہے کہ ریا چاہے مستقل بن کے آئے یا 50% بن کے آئے یا 20% بن کے آئے، ریا کا قربت کے ساتھ آ گئی تو عبادت غلط، کیا اس طرح سے بھی آ جائے. تو وہ علماء جو کہتے ہیں ہر حرام کا مسئلہ ریا جیسا، کہ حرام تو ذرا سا بھی آ جائے نماز غلط، ان کے نزدیک بغیر تقلید کے نمازیں باطل ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس آدمی کی جس کو مسئلہ معلوم، جس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ یہ بغیر تقلید کے نماز حرام، اس کے لیے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیے، کئی بار اس مسئلے میں نے ایک ساتھ بیان کر دیے ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ بغیر تقلید کے اس لیے نمازیں صحیح، کہ اول تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، اور اعتقاد عبادات واجب غیر رکنی میں اگر غلطی کو آدمی صحیح سمجھے تو اسلام اس کو مان لیتا، معاف سمجھتا. پھر وہ فرت کی غلطی ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح سواد پڑھ رہے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ غلط تھا، پھر بھی نمازیں سب تھی کیونکہ اعتقاد صحت. لیکن اگر سواد پڑھتے وقت شک ہے کہ صحیح ہے یا غلط، یہ نماز باطل، جس کے اندر شک ہو، اور جب صحیح سمجھ رہے ہوں تو چاہے غلط بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز جو ہے وہ صحیح مانی جائے. اگر مسئلہ واضح نہیں ہوا بعد میں پوچھ لیجیے گا، ابھی جو ہے میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. جہاں تک بات پہنچی، اب دیکھیے ایک اور باریک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ کہ قرض قربت، یہ بہت ہی باریک لیکن اچھا مسئلہ ہے. وقت قربت کے ساتھ اگر کبھی حرام جمع ہو جائے, ایسا حرام جو نماز کو باطل کر دیتا ہے تو نماز فلت. اچھا قصد قربت کے ساتھ ریا جمع ہو جائے تو بھی نماز فلت. مگر ریا میں اور باقی حرام میں ایک فرق, وہ حرام جو نماز کو باطل کر دیا کرتے, اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں, وہ حرام جو نماز کو باطل کر دیا کرتے ہیں ان میں اور ریا میں ایک فرق. ریا بھی حرام ہے, کچھ اور چیزیں بھی حرام جو آپ نے پچھلی تفصیل میں سنی کہ عبادت غلط ہوتی, یا یہ کہ وہ حرام کے عبادت کو غلط نہیں کرتے دو صورتوں میں, مگر دو میں کر دیتے جب وہ مستقل ہو, جب وہ اور قصد قربت مل کے مستقل بنے. تو یہ خلاصہ کرتے ہیں جملے, وہ حرام جو عبادت کو باطل کر دیتے ان میں اور ریا میں ایک فرق. ایک فرق دیکھیں بہت نازک اور باریک فرق, کیا فرق ہے کہ ریا اگر دل میں آ جائے تو نماز بالکل ٹوٹ گئی, چاہے انسان فوراً ہی توبہ کیوں نہ کرے. ریا نماز کے بیچ میں ایسا ہے جیسے وضو کا ٹوٹ جانا. اگر نماز کے بیچ میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو چاہے ہم فوراً ہی اپنے وضو کو ٹھیک کریں پھر بھی نماز تو گئی, دوبارہ پڑھنا. تو ریا اگر آ گئے اور فوراً انسان نے توبہ بھی کر دی سچی نماز کے لیے, دوبارہ نماز پڑھنا. باقی حرام جو نماز کو باتیں کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں. اگر کوئی حرام خیال دل میں آ گیا نماز کے بیچ, لیکن نماز کو ابھی کچھ پڑھا نہیں حرام کے ساتھ اور فوراً توبہ کر لی تو نماز ٹھیک ہو گئی. مثلاً میں مثال دیتی, یہ تو آپ کے ذہن میں مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں دو چار قدم آگے پیچھے ہونے کی اجازت ہے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں ہماری سجدے کا بالکل ہماری جو زمین ہے پلاٹ ہے اس کے آخر میں تحت سے, یعنی اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں تو قصبی جگہ پہنچ جائیں, برابر میں دوسرے کی جگہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو قصبی ہو گئے. اچھا اب ہم نماز کے دوران الحمد کا سورا پڑھ لیا, ہم نے قل اللہ کا سورا پڑھنا ہے, دو قدم آگے نکل گئے یعنی قصبی میں پہنچ گئے, فوراً یاد آئے کہ یہ کتنی غلطی کر دیا. البتہ اس حالت میں اگر قل اللہ پڑھ لیا ہے تو نماز غلط ہوگی, لیکن نہیں قل اللہ نہیں پڑھا ابھی, نماز کا کوئی حصہ نہیں پڑھا, یاد آیا یہ تو غلطی کی ہم نے, یہ یاد نہیں آیا کہ ہم قصبی میں پہنچ گئے, وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. یہ تو معلوم تھا کہ غصبی میں جا رہے, دل چاہ رہا تھا کہ غصبی میں چلے گا, پھر آئے کہ نہیں یہ تو ہم گناہ کر رہے ہیں, ایک مسلمان کے مال میں بغیر اجازت کے جانا حرام ہے, فوراً پوچھے آگے اور اپنی زمین میں آ کے جہاں نماز چھوڑا تھا وہیں سے نماز کو آگے بڑھایا توبہ کر نماز پڑھی. یہ غصبی میں نماز پڑھنا وہ عمل تھا جو نماز کو باطل کر دیتا, مگر ایسا عمل ایسا حرام جو نماز کو باطل کرتا. اگر اس حالت میں نماز کا کچھ حصہ پڑھا نہیں, کچھ حصہ پڑھا نہیں ہے کہ توبہ کر دے تو نماز صحیح ہو جائے. ریا میں ایسا مسئلہ نہیں, الحمد کا پورا ختم کر کے دل میں ریا کا خیال پیدا ہو, ابھی کچھ بھی نہیں پڑا فوراً نے دامت نہیں کی, کیا خیال کیا توبہ بھی کر لی, ایسا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ چکا, یعنی توبہ کے باوجود نماز نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی. یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم اور بہت پہچانے والا فرق, یہ کسی طریقے سے اور جتنی اس کی مثالیں بنیں گی کہ دوسرے حرام جو نماز کو غلط کر دیتے. اچھا اس میں ایک اختلاف آتا ہے مراکز, وہ اپنی جگہ ہر جگہ چلے گا بھی اور جگہ بھی آئے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ ریا میں تو بہرحال نماز ٹوٹ جاتی ہے چاہے فوراً بھی آدمی توبہ کر, ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ یا ملی سیکنڈ کا بھی ریا آ گیا تو نماز گئی. البتہ بطور دائی بن کے آئے, خالی صرف ایک وسوسہ پیدا نہ ہو, لیکن باقی جو حرام جو نماز توڑتے وہ اس وقت نماز کو باطل کرتے ہیں جب اسی حالت میں کچھ نماز ہو جائے. چنانچہ اگر نماز کے بیچ میں موالات ختم نہ ہو اور ایک حرام کام خیال دل میں آئے دائی بن کر, دائی بنا کہ آپ دس قدم آگے بڑھ اور توبہ کر کے اس کو ختم کر دیا تو ٹھیک. لیکن یہ جو مراجع نے کہا کہ کوئی نماز کا کوئی جز اس حالت میں نہ پڑھے, جز اس حالت میں پڑھ لیا تو نماز غلط ہو جائے گی, تو غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ جز تو حرام, اگر اس کی آپ تکرار کرتے ہیں تو واجب غیر رکنی آمدن بھی اگر, یعنی واجب غیر رکنی آمدن اگر بڑھائیں تو نماز غلط ہو جاتی, یہ تو آمدن ہو گیا کہ ایک ہی چیز دو دفعہ کر دیا, اس لیے نماز غلط ہے. لیکن کیا اس میں مستحب بھی آتا یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, واجب تو نہیں پڑھنا تھا, قنوت قنوت ہم نے پڑھا غصبی زمین میں کھڑے ہو کے واپس رکو آ کر کی اپنی زمین, تو قنوت سے مستحب کی تھی, یعنی قنوت اگر ہم نماز سے کاٹ کے بھی پھینک دیں تو نماز میں کیا فرق پڑے گی؟ ہم یہی توبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے قنوت کو کاٹ کے پھینک دے, نماز ہماری بچ جائے. انسان کا ہاتھ یا پاؤں زخمی ہو گیا, پورے جسم کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ کاٹ کے پھینک دیا جس نے کام دیا. لیکن اگر ایسا جس جسم کا زخمی ہو جائے کہ اس کو کاٹ کے پھینکنا بالکل دیکھا انسان مر جائے, ایسا جو زخمی ایسا جو خراب ہو, پر کیجیے کہ دل کی منتقلی ممکن نہیں ہے, دل خراب ہو گئی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دل کو کاٹ کے پھینک دو اس لیے بچا ہی گیا کہ جس کو ہم بچائیں, لیکن ٹانگ اور ہاتھ کو کاٹ سکتے. تو وہی مطلب کہ غصبی میں جا کے اگر کوئی واجب پڑھ لیا تو اب توبہ وبا سب بیکار ہوگا, توبہ گناہ معاف کر دے گا, نماز بیکار ہوگی. لیکن اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے, یا سنتی ذکر پڑھا تو نتی ذکر کا مطلب یہ کہ خدا سے کہیں گے پروردگار نماز ہماری غلط نہ ہو, نماز بچا لے یا قنوت لے جائے, قنوت ہمارے چھوڑ دے, قنوت کا ثواب نہ دے. پھر کیا مسئلہ؟ اس میں وہی جو آگاہ کوئی فرمانی کا ہر جگہ مسئلہ چلے کہ آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ مستحبات نماز کے جتنے بھی وہ نماز کا جز نہیں, اس لیے اس میں جو غلطی ہوتی ہے تو نماز صحیح رہے گی. اس میں بھی یہی بات ہے, مستحب میں اگر یہ غلطی ہو گئی کہ حرام کر دیا لیکن دوسرے واجب سے پہلے توبہ کر لی تو نماز آپ کی صحیح. بولے اللہ کا صدی میں نہیں ہونا چاہیے, رکوع کا صدی میں نہیں ہونا چاہیے, قنوت کا صدی میں ہو گیا کوئی بات نہیں, اللہ اکبر کا صدی میں ہوگا کوئی بات نہیں, اگر توبہ کر دی یعنی واپس آ گئے کا صدی سے. اور آگاہ خمینی کا ہر جگہ یہ مسئلہ کہ وہ جو مستحب ہے آپ نے اگر اس کو نماز کا جز سمجھ کے پڑھا تو یہ نماز بھی مکمل کریں اور اس کی تکرار بھی کریں, احتیاط واجب یعنی مسئلہ ان کے لیے واضح نہیں. اور اگر آپ نے وہ مستحب یوں ہی پڑھا, ذکر سمجھ کے نہیں پڑھا, یوں ہی پڑھا, یعنی قنوت تو بہرحال انسان جب پڑھے گا نماز کا حصہ سمجھ کے پڑھے, لیکن اللہ کو اکبر پہلی رکعت میں انا جلنا کا سورہ ختم کر کے ہم چلے گئے وسبی زمین, وہاں ہم نے اللہ اکبر کہا, پھر واپس آئے توبہ کر کے رکوع کی اپنی زمین. یہ جو اللہ اکبر ہم نے پڑھا, آغا کوئی تو کہتے ہیں کہ بہرحال نماز صحیح کیونکہ مستحب جو ہے وہ نماز کا جز نہیں, لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ مستحب بھی نماز کا جز آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے. تو اگر وہ اللہ اکبر کہتے وقت آپ کی نیت تھی کہ میں وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں جو نماز میں ہوتا ہے, نیت کا مطلب کوئی آپ کا شانہ ہلا کے کہتا کہ میاں یہ کیوں پڑھ رہے ہو اللہ اکبر, دل کے اندر چھپی ہوئی, تو آپ کہتے بھائی یہ تو رکوع سے پہلے اللہ اکبر مستحب ہے. تو اگر یہ آپ کی نیت ہو کہ یہ میں مستحب والا پڑھ رہا ہوں جو نماز میں مستحب ہے تو یہ نماز کی ختم کیجئے اور اس کی قضا دیجیے, یعنی یہ نماز غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے کنفیوژن. اور اگر آپ نے اللہ اکبر اس کے جز کی نیت سے نہیں کہا, اللہ اکبر ہر جگہ کہہ سکتے ہر مقام پر اس کا ثواب ہے, یہ نیت کر کے کہا تو پھر تو آپ کی نماز صحیح ہے اس غلطی کے باوجود. دیکھیے آگاہ خمینی کے نزدیک مستحبات بھی نماز کا جز, آگاہ کوئی کے نزدیک مستحبات نماز کا جز نہیں, اسی لیے وہ شکیات کا مسئلہ بھی آج حل ہو گیا ہو کہ آگاہ کوئی کہتے کہ مستحب میں جانے کے باوجود فائدہ خراب نکلے, دیکھیے کوئی جز نہیں ہے نماز صاحب اگلی چیز میں نہیں کرتے, اور آگاہ خمینی کے نزدیک وہ بھی نماز کا جز اس میں چلے گئے تو کوئی اگلی چیز میں چلے, یہ بڑا بنیادی فرق چل رہا. اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہوتا کہ انسان نماز کے واجبات جو پڑھے تو جسم کو ہلنا نہیں چاہیے ورنہ نماز باطل, اگر ہلتے ہوئے جسم کے ساتھ آمدن واجبات نماز کے واجبات پڑھ لیں, لیکن مستحبات اگر ہم ہلتے ہوئے پڑھ, یعنی جو اکثر غلطی ہوتی ہے کراچی میں کہ اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب رکوع میں جا رہے ہیں, جسم جھک رہا سمے اللہ لمن حمیدہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب سجدے میں جا رہے ہیں. اسلام میں جتنے بھی فکر نماز کے واجب ذکر ان میں جسم کا ساکن ہونا لازم, ہلتا ہوا جسم ہے تو نماز گئے, سوائے بحول اللہ وقوت ہی اقوم و واقف, جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں, یہ تو کہنا ہی ہلتے ہوئے, باقی سب کے وقت جسم ساکن ہونا چاہیے. مگر یہی مسئلہ آتا ہے کہ کیا مستحب میں بھی یہ چیز ہے؟ رکوع میں سبحان رب العظیم کہتے وقت جسم نہیں ہلنا چاہیے, البتہ اللہم صلی علی محمد کہتے وقت اگر رکوع میں جسم ہل گیا تو کیا مسئلہ ہو؟ اس کا بھی حل اسی ایک مسئلے سے نکلتا ہے کہ کیونکہ آگاہ کوئی کے نزدیک مستحبات نماز کا کوئی حقیقی جز نہیں, وہ اگر ہلتے ہوئے کہہ دیے تو کوئی بات نہیں, یعنی نماز آپ نے ہلتے ہوئے نہیں پڑھی ہے آپ کی نماز صحیح. اور آگاہ خمینی کیونکہ مستحبات کے بارے میں ذرا فتویٰ نہیں دے پا رہے, ان کا یہی مسئلہ کہ نماز کے مستحب ذکر اگر آپ نے نماز کی نیت سے کہیں تو وہ نماز بھی پڑھیں اور اس کے قضا بھی کریں, اب یہ ہلنے کا مسئلہ ہے داعی کا مسئلہ نہیں. اور اگر آپ نے بغیر نماز کی نیت سے کہیں کہ اللہ اکبر ہر وقت پڑھ سکتے ہیں, درود ہر وقت پڑھ سکتے ہیں پھر اگر ہلتے ہوئے کہہ دیا تو نماز صحیح. ایک اصول اور بیچ میں آ گیا کوئی اور خمینی کا کہ مستحبات جزء نماز ہیں یا نہیں, کوئی صاحب کے نزدیک تو نہیں, اس لیے ان کی یہ ساری غلطیاں نماز کو غلط نہیں کرتی. خمینی صاحب کے نزدیک اگر آپ نیت کر لیں کہ یہ جز والا نہیں پڑھ رہا ہوں تو یقیناً وہ کوئی صاحب کی طرح سے نکل گئے, لیکن اگر آپ کی نیت ہو کہ میں نماز والا مستحب پڑھ رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح بھی سمجھیں گے غلط بھی سمجھیں گے قضا بھی کر لیں تکرار بھی, یعنی اصول اربعہ میں چوتھا اس سے کہ جمع کرنا چونکہ ممکن ہے جب مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہوں, جمع کرنا ممکن ہے تو جمع یہ نماز بھی پڑھو اور اگلی بھی پڑھو, کیونکہ اس کو اگر چھوڑ دیں اور یہ نماز صحیح ہو تو ایک حرام کام ہو گیا کہ صحیح نماز کو کیوں توڑا, اس لیے اس کو بھی ختم کر لو اور دوسری نماز بھی پڑھو. یعنی گویا آگاہ خمینی کے نزدیک یہ مسئلہ اسٹیپ نمبر 4 سے حل ہوا کہ دونوں نمازوں کو جمع کرنا, اور آگاہ کوئی کے نزدیک یہ مسئلہ اسٹیپ نمبر 3 سے حل ہوا ہے سالت البرا بڑی ہے, اس میں اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا. تو داعی الگ داعی, پچھلے سال کے بہت سے مسئلے مکمل ہوئے, آج کے کئی مسئلے آ گئے, آپ کو یقیناً ذرا زیادہ بوجھ پڑ رہا ہوگا ذہن پہ, اس لیے کہ شخصیات اور داعی اس میں سب منطق و فلسفہ چلتا, اس لیے یقیناً زیادہ چیزیں ہو جا رہی ہیں. اور شاید ایک وجہ یہ بھی تو مثلاً آج کی سوا گھنٹے سے زیادہ کی ہماری تقریر ہو گئی, بلکہ ایک گھنٹہ بیس منٹ بائیس منٹ ہونے کو آ رہے ہیں, تو بہت زیادہ ہو گیا, یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے مجھے اب احساس ہو رہا. مگر آج خصوصی طور پر یہ تقریر لمبا کرنے کی وجہ یہ کہ آئندہ ہماری تقریر صرف پچاس منٹ کی رہے گی اور تقریر کے فوراً بعد مجھے جانا ہوگا. تھوڑی قدر میں نے آج نکال دی دائی الگ دائی کہ کچھ مسائل آج ہو گئے, میں آمدن اس کو ٹکڑوں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سارے مسائل ڈسکس نہ ہونے پائیں, کیونکہ اس کے فوراً بعد کا جو مسئلہ ایک آخری مسئلہ دائی الگ دائی وہ اتنا پیچیدہ کہ وہ مسئلہ اور آج کا یہ مسئلہ کہ نماز میں اگر کوئی حرام ہو جائے اور توبہ کر لے تو نماز صحیح ہو سکتی, دونوں بالکل مکس اپ ہو جائے, اس لیے وہ ایک آخری مسئلہ رہ گیا. دائی الگ دائی کے پچھلے سال کے میرے سارے وعدے مکمل ہو گئے, اگر کچھ رہ گیا ہے تو مجھے بعد میں یاد دلا دیجیے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی تقریر دائی الگ دائی پر آخری تقریر ہو, تاکہ اس کے ساتھ جو اب دوسرے مسائل ہیں سفر وغیرہ کی وہ بھی آپ کے سامنے آئے. آج کا درس اختتام کو پہنچا اور ایک سوال تو آ گیا ہے, اس کے بعد آپ کے سوال. یہ دو سوال ایسے آئے ہیں کہ جس کا جواب دینا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہاں جو ہم مسائل بتاتے ہیں جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو اکثر وہ توضیح میں نہیں ہوتے ہیں, عام لوگ ہم سے ان مسائل کی سند دریافت کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ ان کتابوں سے یہ مسائل اور اصول سے بیان کرتے ہیں, یہ جو پورا ہمارا حوضہ علمیہ کا نصاب شروع سے لے کر آخر تک وہی ساری چیزیں اصول سے ہے یا مسائل ہیں, یہ حوضہ علمیہ کے نصاب میں جتنی کتابیں شامل ہیں. ہمارے حوضے کا ایک نصاب ہے جس میں پہلے تو عربی سکھائی جاتی ہے, اس کے بعد اصول اور فقہ شروع ہوتے ہیں. اصول کی کتاب ہے معالم ہے, ایک کتاب کا نام ہے معالم الدین سید ثانی کے بیٹے کی. اس کے بعد آتی ہے کتاب ایک رسائل, کتاب کا نام ہے رسائل شیخ مرتضی انصاری کی. اس کے بعد آتی ہے کفایت الاصول جو آغا محسن الحکیم اور آغا فوئی کے ایک استاد سے آغا کاظم خراسانی, ان کی کتاب ہے, یہ آخری کتاب. اور فقہ کی کتاب ایک آتی ہے شرع العلماء, اس سے پہلے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرائع الاسلام موقع سے ہلی, پھر شرع العلماء شہید اول کی, اس کے بعد کتاب مقاصد سید مرتضیٰ کی, اور اس کے بعد مراجع کے درس خارج. اچھا آغا کوئی اور خمینی کے جو مسائل, ان میں سے زیادہ تر مسائل توضیع میں ہیں. توضیع کے بعد دونوں نے ایک ایک کتاب لکھی ہے, اس سے بڑی آغا کوئی کی کتاب کا نام ہے منہاج الصالحین اور آغا خمینی کی کتاب کا نام ہے تحریر الوحیدہ. اچھا یہ دونوں کتابیں جو ہیں دونوں کی اپنی نہیں ہیں, منہاج الصالحین اصل میں آغا محسن حکیم کی کتاب ہے, آغا کوئی نے اس میں اپنے مسئلے داخل کر دیے, اور تحریر الوسیلہ اصل میں آغا اشتہانی کی کتاب ہے, ابو الحسن اشتہانی کی, اس میں آغا خمینی نے اپنے مسئلے داخل کیے, یہ دو کتابیں ہوں. اچھا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ مسائل ملتے ہیں, تیسری کتاب ہے کتاب القربۃ الوثقی, یہ کتاب کا نام وہ ہے آغا کاظم طباطبائی کی, جن کا ابھی میں نے نام لیا آغا کاظم خراسانی, یہ ان کے ساتھی ہیں, ان کے برابر ان دونوں کا زمانہ ساتھ ساتھ. ترکیب ہمارے یہاں یہ ہے کہ تمباکو کے مسئلے پر ایک آغا شیرازی بہت مشہور ہوئے, آغا شیرازی وہ مرگے تھے سن 1312 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد جن کا میں نے نام لیا جو آغا حکیم اور آغا خوئی کے استاد ہے آخون کاظم خراسانی, وہ مرگے بنے, ان کا انتقال 1327 میں ہوا. ان کے انتقال کے بعد وہ تیسرے عالم مرگے بنے جن کی کتاب قربۃ الوثقی ہے, اتفاق سے ان کا نام بھی کاظم, لیکن وہ کاظم خراسانی ہے پہلے والے, یہ کاظم طباطبائی ہیں, ان کا انتقال 1337 ہجری کے قریب ہوا. یہ دونوں وہ اساتذہ ہیں کہ جو جس سے آغا خوئی نے علم حاصل کیا ہے, البتہ کیونکہ آغا خمینی عمر کے اعتبار سے آغا خوئی سے ذرا کم ہے, وہ ان اساتذہ کا زمانہ نہیں پا سکے. تو یہ جو مراجع مسلسل گزرے, ان میں سے جو دوسرے مرجع آغا کاظم طباطبائی, انہوں نے کتاب قربۃ الوثقی لکھی, وہ کتاب کچھ ایسی بہترین کتاب ہے سلوس کی بات, تو اس کے بعد سے جو بھی مجتہد آتا ہے اس کتاب سے پوری کتاب اس کو پڑھنا پڑتی ہے, جہاں جہاں اس کا اختلاف ہوتا ہے اس کتاب سے وہ نیچے حاشیے میں لکھ دیتا ہے کہ یہاں پر میرا فتویٰ یہ, یہاں پہ میرا فتویٰ یہ. ایک طرح سے عراق اور ایران اشتہاد کی ایک نشانی یہ بھی کہ آپ نے قربۃ الوثقی پہ اپنا حاشیہ لگایا ہو, یعنی ہر مسئلے پر اپنی رائے دی. اب ہر مجتہد کے حاشیہ اس کے ہوتا سب کا, اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں جتنے مجتہدین ہوتے ہیں کتب فروش آسانی کے لیے سب کے حاشیے ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں, یعنی اگر آپ قربۃ الوثقی آج کل بھی کھولیں تو ہر مسئلہ اوپر آگے قابل کا ہوگا, اس کے نیچے جہاں آگے کوئی کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہوگا, آگا خمینی کا انہوں نے لکھا ہوگا. تو آپ حضرات کو جو پریشانی ہوتی ہے ایک مرجع کا فتویٰ معلوم کرنے کے لیے, یہ توضیع دونوں دیکھو, یہ ہم لوگوں کو یہ پریشانی نسبتاً کم ہو جاتی ہے اگر وہ مسئلہ قربا میں مل جائے. ایک ہی کتاب کھولو, نہ صرف یہ کہ یہ دونوں کے مسئلے مل جائیں بلکہ آگے مرکی کا اور آگے شیرازی کا اور آگے محسن حکیم کا اور ان سب لوگوں کے مسئلے بھی مل جائیں گے. بہرحال اس کتاب میں جہاں یہ خوبی ہے وہاں ایک کمی ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب توضیح کی طرح مکمل نہیں، جس میں صرف طہارت کے مسئلے ہیں، نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، خمس کے مسئلے ہیں اور طلاق اور نکاح بس 52 چیپٹر میں سے صرف اس میں 7 یا 8 ہیں، اس لیے انتہائی نامکمل کتاب. تو یہ تو ہوگا 300 سورسز میرے، اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو مسئلہ الجھتا وہ کوئی افسمینی سے خط لکھ کے دریافت کر لیا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر ابن حنظلہ کی وہ روایت بھی بیان کی جائے جس کا اشارہ پچھلی تفصیل میں کیا تھا، نیز وہ کس کتاب میں ہے اور آغا خمینی نے کس کتاب میں اس حدیث کو مقبولہ قرار دیا ہے. وہ روایت بڑی تفصیلی ہے اور اس سال کیونکہ ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ احادیث کو ہم بیان کریں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں گئے. آپ کی خواہش ہوئی تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حدیث بہت چھوٹی حدیث نہیں ہے، خاصی لمبی حدیث، اس کے لیے ٹائم لگے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو، یعنی جن کا بھی سوال ہے اور جن کو بھی اس سے دلچسپی ہے، رجوع کر لیں آغا خمینی کی کتاب ہے الولایت الفقیہ، جس کا اردو ترجمہ حکومت اسلامی کے نام سے مولانا فضل حسین نجفی صاحب نے کیا، جہاں پر منتظر سے چھپی ہے، 10 روپے یا 12 روپے اس کی قیمت ہے اور ویسے ہندوستان سے بھی چھپی ہے، خانہ فرنگ میں بھی مل جاتی ہے. اس میں جو آغا خمینی نے اپنا نظریہ ولایت فقیہ کا ثابت کیا یہ درس خارج، اگر کبھی آپ کو شوق پیدا ہو کہ درس خارج کیسا ہوتا تو وہ اردو میں ایک ہی درس خارج ہمارے یہاں اویلیبل ہے، صرف 2 درس خارج اویلیبل ہیں اردو، ایک درس خارج آغا خمینی کا اویلیبل ہے وہ یہ حکومت اسلامی، البتہ یہ مکمل درس خارج نہیں ہے، اس میں جزوی دوسری باتیں بھی آ گئی، اور ایک درس خارج آغا خمینی کا ہے جو انہوں نے چاند دنیا کا چاند، دنیا بھر میں ایک چاند کیوں، اس کے اوپر جو انہوں نے درس خارج دیا جو توضیح میں بھی غالباً شامل کر دیا گیا اور ویسے بھی اس کا کتاب کیا بازار میں مل جاتا ہے، خصوصاً کیسی ابراہیم کے یہاں، وہ ان کا درس خارج جو انہوں نے ممبر سے بتایا تھا، اس میں آپ دیکھیں وہی اسٹائل ہے جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک پہلے مسئلہ بتایا، پھر یہ بتایا کہ پرانے جتنے مراجع آج تک بڑے بڑے گزرے سب کا نظریہ کیا، پھر یہ بتایا کہ حدیثیں کیا، پھر یہ بتایا صحیح اور غلط حدیثیں کون سی، وہ ایک مکمل درس خارج. آج سے 12-15 سال پہلے تو اس کو بہت شائع کیا گیا تھا، مگر اس وقت لوگوں میں شوق ہی نہیں تھا درس خارج پر، تو وہ ضائع ہو گیا. آج کہیں مل جائے اس کو پڑھیے ضرور، آپ کو پوری ایک درس فقہ کی کلاس کا مزہ اس میں آئے گا، یہ اندازہ ہوگا مجتہد کا طریقہ کیا ہے. تو یہ دو کتابیں، اس میں جو آغا خمینی کی کتاب اس میں انہوں نے عمر ابن حنظلہ کی روایت پہلے لکھی، پھر یہ کہا ہے کہ اس روایت کو بہت سے علماء نہیں مانتے تو اس کا راوی کمزور، پھر یہ کہا ہے کہ مگر مقبولہ ہے، اس کی یہ ریزن وہ سب وہاں پہ آپ کو مل جائے. یہ کچھ سوالات اور میرے پاس آئے کہ نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا تھا لیکن غلطی سے تیسری میں جو قنوت پڑھ لیا اس کا کیا حکم ہے. قنوت ایک مستحب چیز ہے، واجب بھی اگر ہو غیر رکنی اس میں غلطی ہو جائے تو نماز صحیح رہتی ہے، واجب ہے رکنی اگر غیر رکنی اگر اس میں بھی غلطی ہو جائے تو نماز صحیح ہے تو قنوت تو مستحب ہے، اس میں اگر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے نماز بالکل ٹھیک رہے گی. ایک بات اور بتا دی جائے کہ غلط ذکر کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، مگر ذکر سے مراد کلام دنیاوی، اگر آپ اللہ کا کوئی ذکر یا قرآن کا کوئی سورہ یا کوئی دعا یہ تین چیزیں اگر آپ نماز میں غلطی سے بھی کہیں پڑھ دیں تو کوئی بات نہیں ہے سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ذکر خدا ہے، ذکر خدا سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا کرتا ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں پیر دھونا اگر واجب ہو جائے نجاست کی وجہ سے اور اس میں ریا آ جائے تو کیا وضو باطل ہوگا؟ جی نہیں، وضو کے اندر پیر دھونا کبھی بھی واجب نہیں ہو سکتا، اگر نجاست کی وجہ سے بھی واجب ہو جائے تو اس کو وضو کا واجب نہیں کہیں گے، وہی بالکل الگ واجب، اس میں اگر ریا آ جائے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا. لیکن وضو کا پانی رکھنے میں اگر ریا آ جائے، وہ پانی جو مقدمات کے وضو ہے اس میں ریا آ جائے، یا بیسن سے وضو کرنے میں ریا آ جائے تو اس سے وضو باطل ہو جائے. وہ چیز جو وضو سے پہلے کی جاتی ہے مگر اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا، وہ وضو کے ساتھ جو مقدمہ ہو، مقدمہ پہلے سمسٹر میں آ گیا، مقدمہ اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر دوسری چیز پیدا نہ ہو سکے. اور یہاں پیر کا دھونا جو ہے یہ وضو کا بہرحال اس نہیں ہے، اس کی وجہ سے پیر دھونا جو واجب ہوتا ہے اس کو مقدمہ نہیں کہا جاتا، یہ بالکل الگ ہے. اب اس کے لیے فقہ میں ایک لفظ ہے، مقدمہ ارتباطی اور مقدمہ غیر ارتباطی، لیکن اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ میں خود آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک سوال یہ ہے کہ غیر اسلامی حکومت کی سواریوں میں ٹکٹ دینا کیا اجرت کا مسئلہ ہے؟ اس کا بچانا مباح ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ غالباً یہ مسئلہ پچھلے سمسٹر کی کسی تقریب میں بہت تفصیل سے آ گیا، بہت تفصیل کے ساتھ، کہ حکومت کے جتنے بھی ڈیوز ہوتے ہیں یا جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. میں معلوم کروں گا ان لوگوں سے کہ جن کو سارے کیسے یاد ہیں اور کہ مسئلہ یہ آیا ہے یا نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو مسئلہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سوال جواب میں بتا دیا جائے، صرف کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اس کے لیے 5, 10 یا 15 منٹ اصل تقریر میں سے نکالنا پڑیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ صرف توضیح میں ایک مسئلہ ہم نے پڑھ لیا، سمجھ گئے اس پر عمل کر دیا یا کسی کو بتا دیا کیونکہ اس میں تفصیل نہیں تھی. بعد میں پتا چلا کہ تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے غلط مسئلہ بتایا. کیا اس صورت میں بھی گناہ؟ جی ہاں اس صورت میں بھی گناہ ہے. نہیں گناہ تو نہیں لیکن اپنی غلطی کی اصلاح واجب ہے. گناہ تو نہیں البتہ گناہ ہوگا اگر لاپرواہی کی وجہ سے آدھا مسئلہ پڑھ کے ہم نے کوئی نتیجہ نکال دیا لاپرواہی. اور ایک مسئلہ میں نے تابوت کمیٹی کی تقلید کے سلسلے کی آخری تقلید میں بتایا وہ یہ تھا کہ احادیث سے امام سے استنباط ہو سکتا ہے یعنی مسائل کو نکالا جا سکتا ہے کہ امام نے اگر کہا کہ شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے تو یہ ہم نتیجہ نکال سکتے کہ جہاں جہاں نشہ ہے سب حرام ہو جائے. امام نے اگر کہا جو آپ شاید میں نے پچھلے سمسٹر میں بتایا مفہوم مخالفت اور مفہوم موافقت تو امام نے اگر کہا کہ عادل خبر اور فاسد خبر لے کے آئے تو تحقیق کرے. امام کی حدیث سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں اس کا الٹ پھر کہ عادل لائے تو تحقیق نہ کرے. لیکن مستحد کی عبارت سے اس کو الٹ کے نتیجہ نکالنا صحیح نہیں. یعنی جو لکھا ہوا مثلا مستحد نے لکھا ہے کہ اگر فلا آدمی آ جائے تو نماز پڑھو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اگر وہ نہ آئے تو نہ پڑھو. اگر امام یہ کہتے کہ اگر تمہارا مثلا کام پورا ہو گیا تو نماز پڑھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا نہیں ہوا تو نہ پڑھو. لیکن مستحد کے فتوے میں یہ چیزیں نہیں چلے تو یہ مسئلہ معلوم کرنا لازم ہے. اس کی وجہ سے اگر غلطی ہوئی کہ فوجی نے ایک مسئلہ لکھا تھا ہم نے اس کا الٹا کر لیا کہ اگر اس کی وجہ سے واجب ہے تو یہ نہ ہو تو واجب نہیں ہو یہ ہماری غلطی ہے اس کی ہم گناہ گار. لیکن اگر مسئلہ بالکل جیسا ہے ویسا ہی ہم نے سمجھا اور بتایا بعد میں پتا چلا کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی تو گناہ نہیں ہے. مثلا فوجی میں یہ مسئلہ نہیں کہ اگر مردہ مستحق عالم ہو تو اس کی تقریب سے باقی رہنا واجب. فوجی میں کیا مسئلہ کہ اگر مردہ مستحق کے مسئلے یاد ہیں اس کا وہی حکم ہے جو اس کی